بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح ربي زدني علما يا فتاح ربي زدني علما يا فتاح ربي زدني علما آمين اللهم آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته कैसे हैं आप सब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह सुभान व तआला का शुक्र है उसका एहसान है कि उसने हमें एक और खूबसूरत दिन एक और रोशन दिन अता फरमाया और अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसमें खैर और आफियत को हमारे लिए लिख दे और हम इससे बेहतरीन काम ले सकें जो वक्त भी अल्लाह सुभान व तआला ने हमें अता फरमाया उसमें हम बेहतरीन से बेहतरीन खैर के काम कर सकें और अल्लाह सुभान व तआला से दुआ है कि वो हमारे इन कामों को अपनी रजा के साथ कबूल फरमा ले आमीन अल्लाहुम्मा आमीन चलिए इंशाल्लाह अटेंडेंस की तरफ आते हैं रेडी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ماريا عمر أنيلا عمر إفت اسمى سيدة إفت فاطمة شاهين مقصود هاجرة آسف أمت الفرحين إشرت سلطانة حريم إقبال نجمة رشيد أبير يعقوب ساجدة فروين مهنور عرفان مريم بيبي سميرة جيوة شراز القين أتيبة إجاز آليا شروف فيروزة سناء الله سنوبر مسعود فريحة إقبال and Fatima Khatib. Barakallahu feek. Chali, inshallah, apni dua ki taraf aate. Aaj hamare paas do duaen hain, masnoon duas. ٹھیک ہے, دونوں تھوڑے سے فرق کے ساتھ کچھ ملتی جلتی آپس میں انشاءاللہ دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, یا مقلب القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, اے دلوں کو الٹ پلٹ کرنے والے. قلب کا ورڈ ہم نے قرآن پاک میں بھی کئی دفعہ پڑھا اور اس میں ہم نے کیا میننگ دیکھے کہ قلب کا مطلب ہوتا ہے الٹنا پلٹنا. اور دل کو بھی قلب کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ دل کی حالت بھی جو ہے وہ الٹتی پلٹتی رہتی ہے, کبھی ایک جیسی نہیں رہتی, کبھی غم ہے تو کبھی خوشی ہے, کبھی سیڈ ہے تو کبھی ہیپی ہے, رائٹ, کبھی تکلیف کی صورت ہے تو کبھی آسانی کی صورت ہے. تو اسی طرح ہمارے دل کی حالت جو بھی ہو, لیکن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا مانگتے ہیں کہ ثبت قلبی, کے ثابت قدم رکھ, ثابت رکھ ہمارے دل کو, علی دینک, اپنے دین پر. دل کی کیفیت چاہے جیسی بھی ہو لیکن اس کو ثبات عطا کر اپنے دین پر, یعنی دین پر. جب دین کی کوئی بات آئے تو ہمارے دل کو ثبات حاصل ہو, ہمارا دل اس وقت ایک ہی کیفیت میں ہو, اس وقت نہ الٹنے پلٹنے والی حالت ہو. پھر اگلی دعا کو دیکھتے ہیں. یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک, یا مصرف القلوب, مصرف صرفا سے ہے, اس کے میننگ بھی کیا ہوتے ہیں؟ پھیرنے والے. اس لفظ کو بھی ہم قرآن میں پہلے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں, صرفا یصرف تصریفا, الٹ پھیر کرنے والے, ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پھیر دینا. سو یا مصرف القلوب, اے دلوں کو پھیرنے والے, صرف قلبی, پھیر دے میرے دل کو, علی طاعتک, اپنی اطاعت پر. یعنی دل کتنا ہی الٹ پھیر ہو لیکن جو تیری اطاعت ہے اس پر ہمارے دل کو ٹھہراؤ ہو. ہمارا جو بھی کام ہو, ہم چاہے دینی کام کریں یا دنیاوی کام کریں, ہر قسم کے کاموں میں ہماری اطاعت کہاں پہ ہونی چاہیے, ہمارے کام کا اینڈ کہاں ہونا چاہیے؟ جہاں پر تیری اطاعت کی دیوار ہے, جہاں تیری اطاعت کی باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے, ہر قسم کے کاموں کا ہمیں بتا دیا گیا کہ ایک باؤنڈری وال شریعت میں کھینچ دی گئی ہے, ہم نے ہر کام کو اس باؤنڈری وال کے اندر رہ کر کرنا ہے. سو ہم جو بھی کام کریں, کیسے ہو ہمارے دل کی حالت, کہ وہ تیری اطاعت پر خوشی محسوس کرے. ٹھیک ہے, سو الحمدللہ یہ تھی ہماری آج کی دعائیں. انشاءاللہ اب آگے بڑھتے ہیں اور الحمدللہ ہمارا آج کا جو نیکسٹ لیسن ہے وہ سورۃ المؤمنون کا لیسن نمبر 173 آیا 23-50. ٹھیک ہے, آیا 23-50 سورۃ المؤمنون. اور انشاءاللہ پہلے ہم تجوید کریں گے, دین ٹرانسلیشن, اینڈ دین انشاءاللہ تفسیر, اور پھر ہم اس کے بعد کتاب کریں گے اتباع سننا کے مسائل. ٹھیک ہے, اور اگر ٹائم میں برکت ہوئی تو انشاءاللہ ہم اپنی گرامر کو بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, چلیے باذن اللہ شروع کرتے ہیں ہم اپنا تجوید کا لیسن. اپنے اپنے مصحف کھول لیں.
بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد, فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي, رب زدني علما, رب زدني علما, رب زدني علما. لسن نمبر 173 آیت نمبر 23-50 سورة المؤمنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ
يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا
أفلا تتقون
أفلا تتقون
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم
فقال الملأ الذين كفروا
يريد أن يتفضل عليكم
يريد أن يتفضل عليكم
ولو شاء الله لأنزل ملائكة
ولو شاء
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين
إن هو إلا رجل به جن فتربصوا به حتى حين
إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين
قال رب انصرني بما كذبون
قال رب انصرني بما كذبون
فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا
فأوحينا
بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور
بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم
ولا تخاطبني في الذين ظلموا
ولا تخاطبني في الذين ظلموا
إنهم مغرقون
إنهم مغرقون
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا.
فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا.
فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.
فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين.
وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين.
إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين.
ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره.
أفلا تتقون.
أفلا تتقون.
وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة.
وقال الملأ من قومه الذين كفروا
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا.
وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة
ما هذا إلا بشر مثلكم.
ما هذا إلا بشر مثلكم.
يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون.
ولئن أطعتم بشرا مثلكم.
ولئن أطعتم بشرا
إنكم إذا لخاسرون.
إنكم إذا لخاسرون.
أيعدكم أنكم إذا مت
أَشْرَكْتُمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ
أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ
هيهات هيهات لما توعدون
هيهات هيهات لما توعدون
إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين
إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا
إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا
كذبا وما نحن له بمؤمنين
كذبا وما نحن له بمؤمنين
قال رب انصرني بما كذبون
قال رب
قال عما قليل ليصبحن نادمين
قال عما قليل ليصبحن نادمين
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء
فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء
فبعدا للقوم الظالمين
فبعدا للقوم الظالمين
ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين
ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين
ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
ما تسبق من أجلها وما يستأخرون
ثم أرسلنا رسلنا تترى
ثم أرسلنا رسلنا تترى
كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا
كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا
بعدهم بعدا وجعلناهم أحاديث
بعدهم بعدا وجعلناهم أحاديث
فبعدا لقوم لا يؤمنون
فبعدا لقوم لا
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون
ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون
بآياتنا وسلطان مبين
بآياتنا وسلطان مبين
إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين
إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين
فكذبوهما فكانوا من المهلكين
ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون
ولقد آتينا
وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما
وجعلنا ابن مريم
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين
وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين
فلسنا فلتا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير سبق نمبر 173 آیت نمبر 23 سے 50 سورۃ المومنون لیسن نمبر 173 آیت نمبر 23 to 50 سورۃ المومنون لفظی ترجمہ دہرائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولقد ارسلنا نوحا
ولقد ارسلنا نوحا
اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے نوح کو الى قومه
الى قومه
ان کی قوم کی طرف فقال يا قوم اعبدوا الله
فقال يا قوم اعبدوا الله
بس کہا انہوں نے اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لكم من اله غيره نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا افلا تتقون کیا پھر تم نہیں ڈرتے فقال الملأ الذين كفروا من قومه بس کہا ان کی قوم کے ان سرداروں نے جو کافر تھے ما هذا الا بشر مثلكم نہیں ہے یہ کوئی آدمی مگر تم ہی جیسا يريد ان يتفضل عليكم ارادہ کرتا ہے کہ تم پر بڑائی حاصل کرے یعنی بڑا بننا چاہتا ہے. ولو شاء اللہ,
ولو شاء اللہ,
اور اگر چاہتا اللہ,
اور اگر چاہتا اللہ,
لانزل ملائکہ,
لانزل ملائکہ,
البتہ اتار دیتا فرشتے,
البتہ اتار دیتا فرشتے,
ما سمعنا بہذا,
ما سمعنا بہذا,
نہیں سنی یہ بات ہم نے,
نہیں سنی یہ بات ہم نے,
فی آبائنا الاولین,
فی آبائنا الاولین,
اپنے پہلے باپ داداؤں میں,
اپنے پہلے باپ داداؤں میں,
ان ہوا الا رجل,
ان ہوا الا رجل,
نہیں وہ مگر ایک آدمی,
نہیں وہ مگر ایک آدمی,
بہی جنتن,
بہی جنتن,
اس کو جنون ہے,
اس کو جنون ہے,
فتربصوا به,
فتربصوا به,
بس انتظار کرو اس کے بارے میں,
بس انتظار کرو اس کے بارے میں,
حتی حین,
حتی حین,
ایک وقت تک,
ایک وقت تک,
قال رب انصرنی,
قال رب انصرنی,
اس نے کہا اے میرے رب میری مدد کرو,
اس نے کہا اے میرے رب میری مدد کرو,
بما کذبونی,
بما کذبونی,
اس بات پر کہ انہوں نے جھٹلایا مجھ کو,
اس بات پر کہ انہوں نے جھٹلایا مجھ کو,
فاوحینا الیہ,
فاوحینا الیہ,
پھر وہی کی ہم نے اس کی طرف,
پھر وہی کی ہم نے اس کی طرف,
انسنا الفلک,
انسنا الفلک,
یہ کہ بناؤ ایک کشتی,
یہ کہ بناؤ ایک کشتی,
بیعیونینا,
بیعیونینا,
ہماری نگاہوں کے سامنے,
ہماری نگاہوں کے سامنے,
ووحینا,
ووحینا,
اور ہمارے حکم سے,
اور ہمارے حکم سے,
فإذا جاء امرنا,
فإذا جاء امرنا,
بس جب آ پہنچے ہمارا حکم,
بس جب آ پہنچے ہمارا حکم,
وفارت تنور,
وفارت تنور,
اور جوش مارے تنور,
اور جوش مارے تنور,
فاسلک فیہا من کل زوج,
فاسلک فیہا من کل زوج,
بس سوار کرو اس میں سے ہر جوڑے,
بس سوار کرو اس میں سے ہر جوڑے,
اس نینی,
اس نینی,
دو,
دو,
واہلک, اور اپنے گھر والوں کو, الا من سبق علیہ القول, سوائے وہ جس کا کہ پہلے ہو چکا اس کا فیصلہ, منہم ان میں سے, مطلب یہ ہے کہ گھر والوں میں سے وہ جس کے ہلاک ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو نہیں, اشارہ بیٹے کی طرف تھا اور بیوی کی طرف, ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا,
ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا,
اور نہ تم کہنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا,
اور نہ تم کہنا مجھ سے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا,
انہم مغرقون,
انہم مغرقون,
بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں,
بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں,
وإذا استویت انت,
وإذا استویت انت,
بس جب سوار ہو جاؤ تم,
بس جب سوار ہو جاؤ تم,
ومن معك,
ومن معك,
اور جو تمہارے ساتھ ہیں,
اور جو تمہارے ساتھ ہیں,
علی الفلکی,
علی الفلکی,
کشتی پر,
کشتی پر,
فقل الحمد للہ الذی,
فقل الحمد للہ الذی,
بس کہو تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے, نجانا من القوم الظالمین,
نجانا من القوم الظالمین,
نجات دی ہم کو ظالم قوم سے,
نجات دی ہم کو ظالم قوم سے,
وقل,
وقل,
اور کہو,
اور کہو,
یعنی دعا مانگو, رب انزلنی منزلا مبارکا,
رب انزلنی منزلا مبارکا,
اے میرے رب اتار مجھ کو مبارک جگہ,
اے میرے رب اتار مجھ کو مبارک جگہ,
وانت خیر المنزلین,
وانت خیر المنزلین,
اور تو سب سے بہتر ہے اتارنے والا,
اور تو سب سے بہتر ہے اتارنے والا,
ان فی ذلک لآیات,
ان فی ذلک لآیات,
بے شک اس میں نشانیاں ہیں,
بے شک اس میں نشانیاں ہیں,
وَإِن كُنَّا
لَمُبْتَلِينَ
اور بے شک ہم البتہ آزمائش کرنے والے ہیں. ثم انشأنا من بعدهم پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد قرنن ایک جماعت آخرین دوسری فأرسلنا فيهم رسولا منهم پھر بھیجا ہم نے ان میں ایک رسول ان میں سے ان اعبدوا الله یہ کہ عبادت کرو اللہ کی ما لکم من الہ غیرہ نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا افلا تتقون کیا پس تم نہیں ڈرتے وقال الملأ من قومه اور کہا سرداروں نے اس کی قوم کے الذين كفروا جنہوں نے کفر کیا وكذبوا بلقاء الاخره اور جھٹلایا آخرت کی ملاقات کو وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور خوشحال بنایا تھا ہم نے ان کو دنیا کی زندگی میں مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی تم جیسا یاکلو مما تاکلون منہ وہ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو منہ اسی میں سے ویشرب مما تشربون اور وہ پیتا ہے اس میں سے جو تم پیتے ہو وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ اور اگر تم نے اطاعت کی ایک آدمی اپنے ہی جیسے کی اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ بے شک تم تب تو خسارے میں پڑنے والے ہو اَيَعِدُكُمْ کیا یہ تم کو ڈراتا ہے اَنَّكُمْ اِذَا مِتْتُمْ یہ کہ تم جب مر جاؤ گے یہ جو لفظ ہے نا یَعِدُكُمْ اس کا ڈرانا ہے لیکن اس میں اصل میں لفظ وعدہ ہے تو اس کا دوسرا ترجمہ ایسے بھی کر سکتے ہیں کیا یہ تم کو وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے وَكُنْتُمْ تُرَابًا اور ہو جاؤ گے مٹی وَعِظَامًا اور ہڈیاں اَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ یقیناً تم زمین سے نکالے جاؤ گے زمین سے کا جو لفظ ہے یہ انڈر دی بریکٹس ہے یعنی مراد یہ ہے اسے ہی ہاتا ہی ہاتا بہت دور ہے بہت دور ہے مطلب یہ کہ ناممکن ہے اٹس امپاسبل لما توعدون وہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے ان ہی الا حیاتنا الدنیا نہیں وہ مگر ہماری زندگی دنیا کی نموت و نحیا ہم مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں وما نحن بمبعوثین اور نہیں ہم اٹھائے جانے والے ان ہوا الا رجلن نہیں وہ مگر ایک آدمی افترا علی اللہ کذبا جس نے جھوٹ باندھا اللہ پر وما نحن له بمؤمنین اور نہیں ہم اس کو ماننے والے قال رب انصرنی بما کذبون اس نے کہا اے میرے رب میری مدد کر اس وجہ سے کہ انہوں نے مجھ کو جھٹلایا قال اما قلیل فرمایا تھوڑے ہی عرصے میں لَيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ البتہ وہ ضرور ہو جائیں گے شرمندہ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ بس پکڑ لیا ان کو ایک زور کی آواز نے حق کے ساتھ فَجَعَلْنَاهُمْ غُصَاءً بس بنا دیا ہم نے ان کو کچرا فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بس دوری ہے ظالم قوم کے لیے ثم انشأنا من بعدهم قرونا پھر پیدا کی ہم نے ان کے بعد اور قومیں آخرین دوسری ما تسبق من امت نہیں آگے جا سکتی کوئی امت اجلہا اپنے وقت سے وما یستاخرون اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے ثم ارسلنا رسولنا تترو پھر بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پے کلما جاء امت رسولها جب بھی آیا کسی امت کے پاس اس کا رسول کذبوہ جھٹلا دیا انہوں نے اس کو فتبعنا پس ہلاک کیا ہم نے بعدہم بعدا ان کے بعض کو دوسرے کے مطلب کیا ہے اس کو اب تھوڑا دوسرے لفظوں میں دیکھتے فتبعنا بعدہم بعدا بس پیچھے کیا ہم نے ان کے ایک کو دوسرے کے مطلب یہ کہ ایک آگے ہوا دوسرا پھر آگے آ گیا مراد اس سے ہلاکت ہے وجعلناہم احادیث اور بنا دیا ہم نے ان کو افسانے فبودا لقوم لا یؤمنون بس لعنت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے ثم ارسلنا موسیٰ پھر بھیجا ہم نے موسیٰ کو وأخاه هارون اور ان کے بھائی ہارون کو بآیاتنا وسلطان مبین اپنی نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلیل اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اپنی نشانیوں اور روشن دلیل کے ساتھ الى فرعون و ملئہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف فاستکبروا پس تکبر کیا انہوں نے، وکانو قوماً عالین اور تھے وہ سرکش لوگ، فقالو انؤمنو پس انہوں نے کہا کیا ہم ایمان لائیں، لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کے لیے، وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ اور ان دونوں کی قوم ہمارے خدمتگار ہیں، یا غلام ہے، فَكَذَّبُوهُمَا پس ان دونوں کو انہوں نے جھٹلایا، فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ پس وہ تھے ہلاک ہونے والوں میں سے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ کو کتاب، لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ تاکہ وہ ہدایت پائیں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ اور بنایا ہم نے ابن مریم کو، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، آیتن نشانی، وآویناہما اور جگہ دی ہم نے ان دونوں کو، الی ربوۃن بلند جگہ کی طرف، ذات قرار ٹھہرنے والی، ومعین اور جاری چشموں والی، بس جی تلاوت سنتے.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا
ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والصمد السيد والمبين والأحد العظيم والمتين وإنه الحق العلي الأعلى المتعالي الوتر قد تجلى
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
وإنه المجيد والعليم والقادر القدير والحليم وإنه السميع والبصير والأول الآخر والستير
الله ربنا هو الإله
له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
والظاهر الباطن والكبير والوارث الرقيب والنصير سبحانه البارئ والمصور والقابض الباسط والمسعر
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله ربنا هو الإله له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك
الله أكبر
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفاردت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مبين مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين.
تفسير دیکھیں گے آیت 23 سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، تو آپ نے فرمایا کہ میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، نہیں ہے کوئی تمہارا الہ اس کے سوا، کیا تم بت پرستی کے انجام سے نہیں ڈرتے؟ یہاں سے سبق کا آغاز ہے. پچھلے سبق میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی تخلیق اور کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے ذریعے سے نصیحت کی. سورت کے شروع میں ہی مومنوں کی صفات تھیں. اب یہاں سے نہ ماننے والوں کا انجام بتایا جا رہا ہے اور ان کے رویے بتائے جا رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک جو آیتیں تھیں اس میں تذکیر بھی اعلی اللہ، اللہ اپنی نعمتوں کے ذریعے سے تذکیر کرتا ہے، اور اب یہاں سے آگے تذکیر بھی ایام اللہ، بڑے بڑے دن جن میں عذاب آئے، جس پہ قومیں ڈبائی گئیں، ہلاک کی گئیں. بتایا جا رہا ہے کہ کب اللہ کی چنی ہوئی قومیں، جب وہ قومیں جن کی طرف نبیوں کو بھیجا جاتا ہے، جو خوش قسمت ہوتی ہیں اس لحاظ سے، جب وہ نعمتوں کی قدر نہیں کرتی تو اللہ تعالیٰ ان سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے. آج بھی آپ دیکھیے تو یہی دو طریقہ تعلیم ہے، یا انسان ڈر سے سیکھتا ہے یا پیار سے سیکھتا ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو غصہ مانتے ہیں، جب تک آپ آنکھیں نہ دکھائیں ڈانٹے نہ، ان کو سمجھ نہیں آتی بات، آپ کہہ لیں کہ وہ ترغیب ہے راہب سے. کچھ بچے پیار مانتے ہیں، پیار سے بات کریں تو سمجھتے ہیں وہ ترغیب ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں ہی چیزیں قرآن پاک میں رکھ دی. ہم سب کے لیے ان آیات کو سنتے وقت محاسبے کا میدان کھلا ہوا ہے. اگر ابھی تک کی جو آیات تھی اس سے ہمارے اندر کوئی رغبت پیدا نہیں ہوئی، تو آپ کہہ لیں کہ اللہ نے جو جمال پیش کیا اس سے بھی ہم اللہ تک نہ پہنچے، اور اب اللہ کا جلال دیکھ کر بھی اگر ہمارے دل میں رہب نہیں آتا تو پھر ہم انسان نہیں، پتھر ہیں. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، کیونکہ جو نہ ڈر مانے نہ پیار مانے پھر وہ پتھر ہی ہوتا ہے. اشارہ سمجھتے ہیں عقل مند لوگ، لیکن منہ سے بات کی جائے، بار بار کی جائے، لوگ وہ بھی نہیں سمجھتے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالی ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کو کیسے پیش کرتے ہیں. جو اگلے سبق آئیں گے ان سب کے لیے ایک چیز ذہن میں شروع سے رکھ لیں کہ حق کی طرف بلانے والوں کا طریقہ بھی شروع سے آج تک ایک ہی رہا ہے. انبیاء کرام کی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ درد مندی کا پیکر ہوتے ہیں، خیر خواہ ہوتے ہیں، بے غرض ہوتے ہیں، ذاتی مفادات کی ان کو پرواہ نہیں ہوتی، اور اسی طرح کی کچھ اور باتیں، اور ان کی دعوت بھی ایک ہی ہے. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو حق کو جھٹلاتے ہیں نا، ان کے بھی طریقے ہمیشہ سے ایک جیسے رہے. ہم یہاں کچھ ان کے الفاظ کے ذریعے سے دیکھیں گے کہ جرت کیسے ہوتی ہے لوگوں کو حق کے مقابلے میں اپنی زبانوں کو کھولنے کی. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں ادھر، پیچھے ہم کئی بار ان کا تذکرہ سن چکے کہ پہلے صاحب شریعت نبی تھے. حضرت آدم اور نوح کے بیچ میں 10 قرن گزرے صحیح روایت کی روشنی میں. اس دوران کچھ لوگ جو مرتے گئے، شیطان نے ان کے بت بنوا کر آہستہ آہستہ لوگوں میں عام کر دیے تاکہ ان کی برکت سے تم بھی اللہ کے عذابوں سے بچے رہو. یہ تو نہیں کسی کو سکھایا کہ تم بھی وہ نیکیاں کرو جو یہ کرتے تھے، یہ سکھا دیا کہ تم ان کے ٹیچوز، ان کی تصویریں، ان کے بت، ان کی شبیہیں رکھتے جاؤ تاکہ پھر تم بھی اللہ کی پکڑ سے بچتے جاؤ. اور آہستہ آہستہ پھر شرک اور اس طرح کے کام جو تھے وہ ہوتے گئے، اور قوم جو تھی شرک کا شکار ہو گئی. پنج تن پاک انہوں نے بنائے ہوئے تھے اپنے، لات، منات، یوک، یغوس اور نصر. سورت نوح میں ہم پڑھیں گے، اور حضرت نوح کا قصہ پڑھتے ہوئے اکثر ہی آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ سورت نوح کو بھی آپ اگر ٹچ کر کے دیکھیں، اور انشاءاللہ وقت آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلایا اور ایک ہی دعوت تھی، کیا؟ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. یہ ہے پہلا بنیادی نقطہ جو کسی بھی دائی کی دعوت میں ہونا چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف بلائے، اللہ کی بڑائی بیان کرے، گروہوں، جماعتوں، مسلکوں، اداروں کی طرف بلانے کی بجائے اللہ کی طرف بلاؤ. بندگی اللہ کی، انسانوں کی نہیں، اللہ کے بندے بنو، اللہ سے جڑو. جو تعلیم لیتے اس کے بعد چیک کرو اپنے آپ کو کہ تم اللہ سے جڑ رہے ہو کہ گروہوں سے جڑ رہے ہو کہ مسلکوں سے جڑ رہے ہو. تمہیں اپنی ٹھنڈی قبر یاد آتی ہے جس میں تم نے ہیٹ کا انتظام کرنا ہے، یا تمہیں دنیا کے عیش اور آرام ہی سب کچھ لگتے ہیں؟ اور حقیقی دعوت ہوتی وہ ہے کہ جو بندے کو اس زمین کی نسبتوں سے اٹھا کر آسمان کی طرف جوڑ دے. اور دوسرا بنیادی نقطہ، افلا تتقون، تقوی نہیں ہے تم میں؟ ابھی بھی تمہیں نہیں یہ احساس ہو رہا کہ اللہ تمہیں دیکھتا ہے؟ اللہ کی طرف جانا ہے. جواب دو گے، یہ جو زندگیاں گزار رہے ہو آخر اس کا انجام کیا ہے؟ کتنی سیدھی سادی دعوت ہے حضرت نوح کی، کوئی اچھی بچھی نہیں، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی نہیں. ہاں کر لو اللہ کو بڑا، لیکن ساتھ دوسروں کو بھی کر لو، چلو کوئی نہیں، اللہ تو غفور و رحیم ہے، ایسی کوئی جھول والی بات نہیں ہوتی. اور یاد رکھے کہ جس شخص کی بات میں وزن ہوتا ہے اس کے انداز میں بھی ایک اعتماد ہوتا ہے، وہ ڈھیلی ڈھالی باتیں نہیں کرتا. ہاں یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، ہاں میرا خیال ہے، کر لیں، چلیں پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں، کسی سے پوچھ کے آپ کو بتاتے ہیں. کیونکہ بتانے والے کی بات کا جو یقین ہوتا ہے نا، وہ سننے والوں کے عمل میں ڈھلتا ہے. جو باتیں ڈھیلی ڈھیلی کی جاتی ہیں نا، وہ ڈھیلی ہوتی ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ کوئی آپ سے کہے کہ جانا ہے ادھر، ایک بندہ وہ کہتا ہے ہاں بالکل جانا ہے، اور دوسرا کہتا ہے چلیں دیکھتے ہیں، کیا خیال ہے، کر لیتے ہیں، جیسا ہوگا کر لیں گے. انتہائی مبغوض جملے ہیں یہ، ہمارے اندر ابھی اس چیز کا یقین نہیں آیا جس کو ظاہر کرتے ہیں. آپ پڑھیں پرسنالٹی گرومنگ میں ڈیولپ پرسنالٹی، کریکٹر بلڈنگ کو، یہ جملے اکھیڑ کے پھینک دینے چاہیے اپنی زندگی سے. چاہے آپ نے یہی سوچنا ہے کہ آج کیا پکے گا، کہاں جائیں گے. بندہ مومن کا کام بالکل دو ٹوک ہوتا ہے، وہ لٹکا نہیں دیتا چیزوں کو. ہاں دیکھتے ہیں، چلیں ہو جائے گا، کہہ دی تو ہو گئی، پتھر پہ لکیر ہے. ایک اصول بن گیا تو بن گیا، رول ہے تو بن گیا. وہ ہر دوسرے دن اس کے اوپر خود ہی قلم نہیں پھیر رہا ہوتا کہ اچھا چلو ایسا نہیں ویسا. تو نبیوں کی دعوت میں آپ کو اعتماد چھلکے گا، اور یہ اعتماد آتا کہاں سے ہے؟ اللہ کی بندگی سے آتا ہے. بندے کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا، اس کو پتا چل جاتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری تو یہ اوقات ہے کہ ہینڈز فری ہوں، کچھ نہیں، ایک پھوٹی کوڑی نہیں میرے ہاتھ میں، لیکن یہ پتا ہے کہ ایاک نستعین، تجھ سے مدد مانگ کے میں بہت مضبوط ہو جاتا ہوں. اور یہ جرات لوگوں کو اچھی نہیں لگتی. یاد رکھے ہر سوسائٹی میں جب بھی کسی حق والے نے یہ بات کی، تو اب امیجن کریں کہ سارے ہی لوگ، دنیا کے بندے، مال کے بندے، رسم و رواج کے بندے اور سٹیٹس کے بندے بنے ہوئے تھے، اتنے میں کوئی آیا اور کہتا ہے ان سارے بتوں کو توڑو، ایک رب کے بن جاؤ. تو وہی شور اٹھتا ہے جو مکہ میں اٹھا تھا، اور اسی شور کی کچھ آوازیں اگلی آیتوں میں دکھتی ہیں. فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، نوح نے تو دعوت سب کو دی تھی، یہ نہیں تھی کہ امیروں کے طبقے میں یا لیڈز یا پروفیشنلز یا ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگوں میں یا گورنمنٹ کے لیول پہ جو افسران تھے ان کے پاس گئے، لیکن باقی تو چپ کر رہے. لیکن بڑے بولے، وہ سردار جنہوں نے کفر کیا تھا ان تعلیمات کا، اللہ کا، نوح کا کفر کیا تھا، کیا کہنے لگے؟ اور تھے انہی کے قوم میں سے، اپنی قوم کے لوگوں میں سے کچھ کفر اختیار کرنے والے، بولے یہ نہیں ہے بشر مگر تمہارے ہی جیسا. لو دیکھیے، بڑا بن گیا، اپنے تمہارے جیسا انسان ہے اور باتیں بڑی بڑی کرتا ہے. یرید ان یتفضل، یہ چاہتا ہے کہ اپنی بزرگی جتلائے، بڑا بنے. علیکم، تم پر، یعنی اس کو بڑا شوق ہے بڑا بننے کا. آپ دیکھیے کہ نبی کی دعوت عام ہوتی ہے، حق والا کبھی کلاسیفیکیشن نہیں کرتا. کلاس سسٹم اسلام میں پسندیدہ ہی نہیں ہے کہ یہ اپر کلاس کے لوگ ہیں، یہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یہ لوور کلاس کے لوگ ہیں. ہمارے ہاں ہر جگہ یہ تین کیٹیگریز آتی ہیں، پے میں بھی آتے ہیں، یہ فلاں گریڈ ہے، یہ 17th گریڈ ہے، یہ 18th، یہ 12th، یہ 14th. جہاز میں جائیں گے اپر کلاس، لوور کلاس، سیکنڈ کلاس، ٹھیک ہے، دنیا کے لگژری کے لیے ہوتا ہے جو کرتا ہے کرے، لیکن انسانوں کو جانچنے اور پرکھنے کے طور پر کبھی بھی اسلام گروہ بندی اور جماعت بندی کو پسند نہیں کرتا. لیکن ہوتا کیا کہ جس معاشرے میں چند لوگ خود کو بڑا بنائے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری عبادت کرو، ہماری بندگی کرو، ہمارے آگے جھکو، ہمیں پوجو، ہم بڑے ہیں، ہمیں دیکھو، ہم تمہارے مقدر کے فیصلے کرتے ہیں، تمہاری پالیسیز ہم سے منظور ہوں گی، تمہارے لیے کیا چیز لازم ہے کیا نہیں یہ ہم بتائیں گے، قانون سب یہاں سے بن کے آئیں گے، ہم پاس کریں گے، ہماری سٹیمپ لگے گی تو تم وہ کام کرو گے. اب ایسے لوگوں کو جب پتا چلتا ہے کہ ایک بندہ لوگوں کو ایسی سچی تعلیم دینے لگ گیا جس کے بعد لوگوں کے دل سے بڑوں کی بڑائی تو نکل گئی، جب بڑائی نکلی تو وہ بڑے بھی بڑے نہ رہے، وہ کہتے ہیں پکڑ لو اس کو، منہ بند کرو ان کا، روکو ان کو. کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے، ہر دور میں جب لوگوں کو ایک رب کی طرف بلایا جائے تو سب سے زیادہ بے چین وہ لوگ ہوتے ہیں جو معاشرے میں بڑے بنے ہوتے ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے اندر منوایا ہوتا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس عموماً پیسہ بہت ہوتا ہے. دوسری بات ہے ان کے پاس اتھارٹی بہت ہوتی ہے، اختیارات، یعنی آپ کہہ لیں کہ حب جاہ اور حب مال دونوں کے رسیہ. اب یہ لوگ جو ہوتے ہیں چونکہ مال کی کثرت ہے پہلی بات، پھر دوسری بات ہے کہ بہت معروف ہو گئے شہر میں. اب ان کے پاس ایک تو وقت بہت ہوتا ہے کیونکہ کوئی مقصد تو ہے نہیں زندگی کا، پھر یہ کرتے کیا، آج وہاں محفل موسیقی، آج وہاں شام غزل، آج وہاں رنگ رونق کی محفل، آج وہاں عرس ہوگا، آج میلہ ہوگا، ایسے ہی شو کے نام پہ کہ چلو دین کا نام آئے تو عرس کروا لیں گے، قوالیوں کی محفل رکھ لیں گے، اور دنیا کا موقع آئے گا کوئی دنیا کا پروگرام ہے تو اس میں کوئی کنسرٹ رکھ لیں گے، اور ساتھ ہی موقع ملا خوب پیسے کا ایکسپوجر، اچھے کپڑے، اچھی باتیں، اور بڑے بن کے اسٹیج سجیں گے. جیسے شادی کے اسٹیج پہ لوگ بیٹھتے ہیں اس طرح دینی محفلوں کے اسٹیج پہ بیٹھیں گے. اب ان کو بڑا مزہ آتا ہے اور یہ چیزیں ان کو بڑی کھولتی ہیں جو بےچارے غریب غربا ہوتے ہیں، ان کے پاس تو ہوتا ہی کچھ نہیں کہ وہ کسی ایک جگہ کا ٹکٹ لے کے بھی جا کے وہاں تھوڑا سا وقت گزارے. اب ہوتا کیا کہ جب ایسی دعوت آتی ہے تو یہ لوگ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ یہ تو ہاتھ سے نکل جائیں گے، کل تک ہمیں بڑا بنا رہے تھے، آج تو یہ بڑا نہیں مانیں گے ہمیں، چلو پکڑو ان کا راستہ روکو. اور راستہ روکنے کا سب سے پہلا سٹیپ ہر دور میں کیا ہوا، رسول کی کردار کشی. کل لوگ رسولوں کی کردار کشی کرتے تھے، ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، آج دین حق کے بارے میں پہلا جملہ کہ ما ھذا الا بشر مثلکم، یا نمبر ون لگا لیجئے، اے لگا لیں، کہ یہ پہلا جملہ جو لوگوں کو مشکوک کرنے کے لیے ہر دور میں بولا جاتا ہے، کیا ہے ہمارے جیسا تو انسان ہے، نبی کا بشر ہونا کھولتا ہے. دوسرا الزام، یرید ان یتفضل علیکم، یہ تم پہ بڑا بننا چاہتا ہے، ان کو بڑا لیڈر بننے کا شوق ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ بڑے بن کے ساری اتھارٹی، سارا اختیار اپنے حق میں لینا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ذرا ہم ان کے مذہبی لیڈر بن جائیں، لوگ ہم سے فتوے لیں، لوگ آئیں ہمارے ہاتھ گرم کریں. یہ دوسرا الزام تھا نبیوں پہ. تیسرا، یہاں تک آپ دیکھیں کہ براہ راست نبی پر اٹیک کیا جا رہا ہے. تیسرا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، یہ ایک طرح جملہ ہے، کہتے اگر اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو کسی فرشتے کو اتارتا. یہ کس بات کو مزید کنفرم کر رہے، مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، کہ اللہ نے بشر کیوں بھیجنا تھا، اللہ چاہتا تو کوئی رسول بھیجتا، تو فرشتے کی صورت میں بھیجتا. اب یہ جو بات ہے نا کہ بشر مثلکم، اس میں پھر دو باتیں ہیں، ایک تو یہ تھا کہ رسول بشر کیوں ہے، نمبر ایک، فرشتہ ہوتا پتا چلتا کہ یہ جی ہم سے ذرا آل ہے. دوسرا ایک اور مفہوم بھی ہے مثلکم کا، اور وہ کیا کہ بشر تو چلو تھا، ہے بھی تمہارے ہی جیسا، مثلا کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، شادیاں بھی کرتا ہے. آگے بھی ہم اس کو پڑھیں گے، اگلے نبیوں کے قصے میں بھی آئے گی یہ بات، کہ ہر دور میں لوگوں کو یہ بات بڑی کھولتی ہے کہ دین کی طرف بلانے والے ہماری طرح کھاتے، ہماری طرح پیتے، پہنتے، اوڑھتے، شادیاں کرتے، گھر بناتے، یہ کیسے انسان ہے، ان کو کیا ہو گیا، ان کا کیا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی اس بات کو بنیاد نہیں بنا رہے، یہاں صرف ان کی باتوں کو کوٹ کرتے ہیں. چوتھا جملہ دیکھیے گا جو ان لوگوں نے اللہ کے نبیوں کے خلاف، یہاں حضرت نوح کے خلاف بولا، ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو یہ بات اپنے باپ دادا میں کبھی سنی نہیں تھی. یہ ہے ایک اور الزام، نئی باتیں کرتے ہیں، اتنے سال سے مسلمان تھے ہم نے تو یہ باتیں کبھی نہیں سنی، یہ تو ایسے ہیں یہ تو ویسے ہیں یہ تو کیا کرتے ہوں گے اور یہ دیکھو نئی باتیں لے کے آگے، کیا بھلا مسلمان نہیں تھے، خیر سے جدی پوچھتی تھے، ہم نے نہیں یہ باتیں سنی، پتہ نہیں یہ کہاں سے آ گئی۔ باپ دادا کا نام لے کر جذباتیت کو بھرتے ہیں لوگ۔ یاد رکھیں کہ اپنے دور کے بزرگوں کو لوگ شاید سلام بھی نہ کریں، کئی کئی دن شکل نہ دکھائیں، نوکروں کے ہاتھ کھانا بھیج دیں، خود بات بھی نہ کریں، لیکن جو ہی وہ بزرگ فوت ہوتے ہیں نا تو عورتیں کہتی ہیں میری ساس مرحومہ، اللہ ان کو معاف کرے، اور جب زندگی میں ہوتی ہیں وہ ساس تو ان کو کہتی ہیں اللہ پوچھے گا ان کو۔ فرق ہے نا، جو دنیا سے چلا جاتا ہے نا لوگ اس کو ہیرو بنا لیتے ہیں، اور جو دنیا میں سامنے ہوتا ہے اس کو لوگ رول ماڈل بھی نہیں بنانا چاہتے۔ اللہ کے نبیوں کے بارے میں یہ بات کر دینی کہ یہ تو بھئی باپ دادا کی باتیں کو غلط کہتے ہیں، آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا بت ہے۔ میں تو سوچتی تھی کہ آج کے دور میں یہ بت ٹوٹ چکے ہیں، کیونکہ شعور کا دور ہے، دلیل کا دور ہے، پڑھے لکھے لوگ اب دین کی طرف آ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ بت آج بھی اتنے کا اتنا ہی مضبوط ہے جتنا آج سے شاید 100 سال پہلے تھا، یا 1400 سال پہلے تھا، یا اس سے کئی 100 سال پہلے تھا۔ آپ دیکھیے کہ باپ دادا کا نام لے کر لوگ نیکی سے رکتے ضرور ہیں، نیکیاں کرتے نہیں ہیں، دنیا کی ترقی نہیں چھوڑتے لیکن دین کی ترقی چھوڑ دیتے ہیں۔ بس آپ دیکھیے کہ آپ میں سے کسی کے فور فادرز میں سے ہو سکتا ہے کسی کو کینسر ہوا ہو، مر گئے بےچارے، کیوں؟ کینسر کا علاج نہیں تھا، دوا نہیں تھی، دارو نہیں تھا، بےچارے اڑیاں رگڑ کے مر گئے۔ اب اسی خاندان میں پھر کسی کو اللہ نہ کرے یہ تکلیف ہو جائے۔ کبھی کسی کو آپ نے سنا کہ نہیں نہیں توبہ کرو، معافی مانگو، کانوں کا ہاتھ لگاؤ، ہم نے نہیں کینسر کی دوائی کھانی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دادا مرحوم نے نہیں کھائی تھی نا، تو جب وہ نہیں کھاتے تھے تو ہم کیوں کھائیں؟ کبھی سنا آپ نے؟ کبھی کسی کو آپ نے سنا میں تو بھائی ایئر کنڈیشنر کبھی نہیں اپنے گھر میں لگاؤں گا کیونکہ میری امی کے نانا کے گھر میں نہیں تھا، تو بس تخوار میں کیوں لگاؤں؟ کبھی کوئی جہاز میں بیٹھنے سے انکار کرتا ہے یہ کہہ کر کہ میرے تو نانا دادا میں کوئی بیٹھا ہی نہ تھا؟ کبھی کسی نے انگلش بولنے سے انکار کیا کہ نہیں میری تو پرنانی اور ان کے نانا اور فلاں وہ انہوں نے تو کبھی انگلش کا نام نہیں سنا تھا، میں کیوں بولوں؟ اور اس کے برعکس جو دین کی بات آتی کہتی کیا کریں پھر باپ دادا۔ کبھی کسی نے یہ کہا بھی میں تو کے ایف سی کا برگر نہیں کھاؤں گا کیونکہ میرے بڑوں نے کبھی نہیں کھایا تھا، میں تو میک ڈونلڈ کے اندر بھی نہیں جاؤں گا، اور میں تو کہیں پیزا ہٹ میں جاؤں گا نہیں، اور میں تو ہر وقت انٹرنیٹ پہ چیٹنگ کروں گا ہی نہیں، میں نہیں کرتی کیونکہ میری اما نے کبھی نہیں کی تھی۔ آج دیکھیے کہ جب آپ بچوں کو بھی دین کی کوئی بات کہنے لگتے ہیں نا تو بچے آگے سے کہتے ہیں ہاں خود تو آپ نے سب کچھ کر لیا، خود تو آپ گانے بھی سنتی تھی، آپ تو پردہ بھی نہیں کرتی تھی، موویز بھی دیکھتی تھی، ہمیں روک لیا۔ بس یہ بات سن کے نا ماؤں کے ہاتھ ٹھنڈے ہوتے ہیں، پسینے پسینے، ہاں واقعی شرمندگی، کیوں دکھائی تھی ان کو اپنی شادی کی تصویریں، کیوں رکھی تھی مووی اپنی کہ یہ آج ہمیں باتیں کریں، حالانکہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، بالکل شرمندہ نہ ہو، آپ فوراً ان کو کہ ہاں میں تمہاری طرح اتنی دیر بھی کمپیوٹر پہ نہیں بیٹھتی تھی، اس وقت میں تم بھی بند کرو، میں تو اس طرح کھلے عام نہیں پھرتی تھی، بیٹی کہ تم بھی نہ پھرو۔ یعنی ڈیفینسو جب ہم ہو جاتے ہیں نا تو لوگ آپ کو دبائیں گے، ہمیشہ آفینسو ہو، دفاع نہ کریں اپنا، اقدام کریں، اوپر بڑھیں، ہمیشہ بچوں سے ایک ہاتھ اوپر ہے۔ کل تک تو سوشل پریشر تھا، پیئر پریشر تھا، آج کے دور میں چائلڈ پریشر ہے۔ جتنا آج بچوں سے لوگ دبتے ہیں اتنا شاید کسی اور سے نہیں دبتے۔ باقی رہ گئے باپ دادا، اگر ان سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی اور نیکیاں کیجیے۔ نانی کو نہیں پتا تھا، وہ ہو سکتا ہے کوئی شرک کرتی تھی، کوئی نظر نیاز دیتی تھی، کوئی کسی امام کے نام پہ انہوں نے، ہو سکتا ہے، ان کو نہیں پتا تھا۔ تو آپ تو اور نیکیاں کیجیے کہ اللہ میری ماں تو پتہ نہیں کیا چڑھاوے چڑھاتی دنیا سے چلی گئی، میں نے تو اس کو قبروں پہ بھی جاتے دیکھا، میں نے تو اس کو کئی کھانے پکا پکا کے غیروں کے نام پہ بانٹتے دیکھا، تو اللہ پلیز ان کو بھی معاف کر اور مجھے بھی معاف کر، میں اور نیکیاں کروں تاکہ میری ماں کے بھی گناہ معاف ہو جائیں، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ کبھی کسی ان کی دادی یا پردادی کے وقت میں سالگرہیں ہوئی تھی کہ کٹے تھے، تو آج کیوں کٹتے ہیں؟ پھر کیوں نہیں کہتے کہ ماں سمے نہ بحاظ فی آبائی نہ الاولین، نفس کی ساری خواہشات پوری، اور دین کے نام پہ ہم بالکل پیچھے ہونے لگتے ہیں، تو یہ بات آج بھی ہے۔ اب آج جب آپ سچا دین، اور سچا دین تو میں کہتی ہوں اللہ کا کلام ہے، جس کے اندر کوئی غلط بات کہے گا بھی تو دنیا میں بھی اس پہ پھٹکار پڑے گی اور آخرت میں تو پڑھنی کی پڑھنی ہے، جب اس کی کوئی بات آپ لوگوں کے سامنے کریں اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں سنی،
تو آپ ذرا ان کو جواب دیا کریں. آپ نے کبھی ویسے یہ جملہ سنا ہے لوگوں سے؟ کوئی بات آپ کہیں نا دین کی جو آپ پڑھتے ہیں آپ قرآن میں اور کوئی بندہ آپ سے کہے کہ ہم نے تو یہ بات کبھی نہیں سنی. کہتے ہیں لوگ یہ بات. دیکھیے کہ جب بھی ہم دین کی کوئی بات کرتے ہیں نا تو لوگ دو اینگل سے بات کرتے ہیں. ایک بات ہوتی ہے کہ ہم دین نہیں جانتے تھے, اب دین پتہ چل گیا. یہ تو بہت اچھی بات ہے, یہ تو ہر بندہ ڈکلیئر کرتا ہے بھی کل تک کتاب نہیں پڑھی تھی اب پڑھ لی. مسئلہ کیا ہے کہ جب دیندار لوگ یا دین سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم نے تو دین کے نام پہ یہ باتیں نہیں سنی, تم نے کہاں سنی, اس کا جواب آپ کیا دیں؟ کیونکہ عموماً اعتراض بے دین نہیں کرتے, وہ تو اور سر نیچے کر کے ابھی ان کو پتا ہے کہ ہمیں تو اور جاب بھی کرنی ہے, ابھی تو ہمیں اور کام ہے, یہ کہیں ہمیں دعوت ہی نہ دے دیں قرآن کی. وہ تو بےچارے آپ سے جان چھڑاتے ہیں, وہ تو آپ سے لمبی بات ہی نہیں کرتے کہ کہیں آپ پھر نہ ان کو کچھ کہیں. اصل مسئلہ ان کا ہوتا ہے جو پہلے سے یا تو کوئی باتیں دین کی سن سنا رہے ہوتے ہیں یا ان کا کسی بھی طرح سے دین سے تعلق ہوتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ دین کے کچھ بیسکس تو شروع سے ہم سنتے آئے نا. کیا ہماری روایتوں میں نہیں ہے, ماں باپ خود جیسے مرضی تھے اٹھتے بیٹھتے بچوں کو یہ کہتے تھے نماز پڑھو, کہتے تھے. چھ سات آٹھ سال کی لڑکی ہونی شروع ہوتی تھی دوپٹہ لو کپڑے ٹھیک کرو, کہتے تھے کہ نہیں یہ تمہاری روایتیں ہیں. گانے سننے پہ لوگ برا بناتے تھے, گانا بجانا بالکل کہتے تھے. اب تو چلے اور ہی کئی طریقے نا, پہلے دور میں تو جو بھی ایسی کیفیات ہوتی تھی کئی شادیوں پہ بدمزگی ہو جاتی تھی, کوئی گانے والا آ کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی بھانڈ ہے, کوئی کوئی ہے, تو گھر کے بزرگ نے آ کے سب کے سامنے اس کو نکال دیا کہ چلو بھاگ جاؤ ادھر نہ آنا. خسرے آتے تھے گھروں میں, بچہ پیدا ہوتا تھا آ کے گانے بجانے لگ جاتے تھے تو گھر کے بزرگ نے آ کے سب کے سامنے اس کو نکال دیا. یہ چیزیں تو ہمارے دین میں شروع سے ہے, کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں. سود میرا حال ہے پہلے ان کو پتا ہی نہیں تھا ہوتا کیا, اتنے سیدھے سادے ان کے معاملات تھے. آج بچے بچے کو اس کی کہانی پتا. اب آپ دیکھیے کہ جب کوئی بندہ آپ سے یہ کہنا کہ میں نے تو کبھی نہیں یہ بات پہلے سنی, تو آپ اس سے جواب میں پوچھیں, میں چھوٹی سی باتیں آپ سے پوچھوں جی, یہ بتائیں کہ قرآن پاک میں کتنی صورتیں, آپ قرآن کی کتنی صورتیں جانتی ہیں؟ پھر آپ ان سے پوچھیں کہ آپ صحیح بخاری پڑھ چکی ہیں, صحیح مسلم پڑھ چکی ہیں, صحیح سطح آپ کو آتی ہے؟ پھر وہ آپ دیکھیں یوں دیکھیں گے نیچے, اللہ کے بندو نہ آپ نے قرآن سمجھ کے پڑھا, نہ آپ کو کوئی حدیث صحیح ٹیکسٹ سے آتی, تو آپ نے کہاں سننا تھا؟ کہاوتیں روایتیں فضائل باتیں لوگوں کے عمل آپ دیکھیں گے. مثال ہے کہ کوئی نارویجین لینگویج کے بارے میں بات ہوتی ہے اور مجھ سے کوئی پوچھتا تو میں تو کہہ دوں گی کہ میں نے تو کبھی پڑھی نہیں, مجھے نہیں پتا کہ نارویجین میں اس چیز کو کیا کہتے ہیں اور وہ کیا. سمپل سی بات ہے نا, جو میں نے نہیں پڑھی تو میں آپ کو کیوں ٹوکوں کہ آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں ویسے کیوں بول رہے ہیں. لیکن ہاں میں پڑھ چکی ہوں, میں اس کو ساری جان گئی, پھر کوئی آپ بات کریں تو میں کہہ سکتی ہوں بھائی میں نے تو پڑھی ہے دس سال تک, مجھے تو یہ بات نہیں ملی جو آپ کہہ رہے ہیں. تو جب ان پڑھ جھگڑتے ہیں نا اور وہ بحث مباحثہ کرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ یہ اصل میں حق اور باطل کی جنگ ہے. کہ ماں سمے نبی حاضفی آبا ان الاولین, آپ سب بھی رسک پہ ہیں, میں بار بار آپ کو کہتی ہوں, کسی لمحے آپ کو کوئی روک لے گا اس کلاس میں آنے سے صرف یہ کہہ کر کہ یہ کون سا دین لینے آ گئی, اور مسئلے اٹھ رہے ہیں گھروں میں, چپ کر کے بیٹھو. پتہ لگ گیا نا نماز روزہ کرو بیٹھ کے گھر میں, یہی کرنے کے کام ہے. ہم کون سا پہلے پڑھتے تھے جب پڑھنے جائیں, ساری زندگی جو قرآن گھر بیٹھ کے پڑھا, اب کیوں جا کے پڑھتی ہو؟ بس ہو گیا بہت, اب بور کیا تم نے کرنا ہے. خوف یہ پیدا ہونے لگتا ہے کہ کہیں وہ چیزیں ہمارے آگے نہ چل پڑے, کوئی اب یہ ہمارے آگے بولنے نہ لگ جائیں. آج بھی لوگ یہ کہتے ہیں یہ باتیں تو ہمارے خاندان میں کبھی ہوئی نہیں تھی, کوئی کہتا ہے ہمارے خاندان میں تو کوئی یہ کام کرتا ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان کی باتیں تھیں. اگلا الزام چوتھا یا پانچواں, ان ہوا الا رجل به جنۃ, نہیں ہے یہ شخص مگر وہ جسے جنون کا مرض ہو گیا, نعوذ باللہ. یہ اگلا الزام لگا اللہ کے نبی پر اور ہر دور میں لگتا ہے, اور وہ کیا کہ نعوذ باللہ یہ تو مجنو ہے. دیکھیے لفظ بدلے ہیں صرف, کل مجنو تھا آج فنیٹک ہے, کل اس کو جنہ کہتے تھے آج اس کو کریزی کہتے ہیں, اس کو فنڈامنٹلسٹک کہتے ہیں, کہتے تھے اس کو کچھ مرض ہو گیا. آج بھی لوگ نہیں کہتے بس ان کو تو اب جادو ہی ہو گیا, ان کو اور کوئی کام ہی نہیں, جدھر کوئی بلاتا چلی پڑتے ہیں. یہ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ گئے, یہ برین واشنگ ہو گئی. واقعی برین واش ہو گیا بھائی, شکر اللہ کا, پہلے تو بہت گندا تھا, کتنی گندگی بھری ہوئی تھی ہمارے برینز میں, اور اب اللہ تعالیٰ نے کتنی خیر کر دی ہمارے اوپر. اور آپ دیکھیں کہ ہر الزام جو لگ رہا ہے نا یہ بہت پلانڈ ہے, سوچ سوچ کے لگ رہا ہے. پہلے ایک بات کسی کو, پھر پہلے بیوقوف کہتے ہیں, پھر اس کو کریزی کہتے ہیں, کبھی اللہ کے نبی کو شاعر کہتے تھے. کیا پتا چلا کہ کافر جو ہوتے ہیں نا, نان مسلم, وہ اسلام کے خلاف جب باتیں اٹھاتے ہیں نا تو بڑی پلاننگ سے اٹھاتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی پہ الزامات کا جو دور ہے یہ کئی سالوں میں پورا ہوا ہے. آج سے 3-4 سال پہلے اللہ کے نبی کی شادیوں کو بہت بیس بنایا جاتا تھا. پچھلے 1-1.5 سال کے اندر اللہ کے نبی کی جنگوں اور آپ کی وار ٹیکٹکس کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. ایک ایسا دور تھا صرف حضرت عائشہ کو ایشو بنا کے چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کو ایشو بنا. یہ بہت بڑی پلاننگز ہیں, اور وہ جب اتنے پلانڈ ہو کے پلاننگ کے ساتھ آپ کے اوپر حملے کرتے ہیں تو ہم مسلمان کیسے اللہ توکل کے نام پہ کہیں جو بھی کر لو کچھ نہیں ہوگا. نہیں, سوچ کے طریقے سے کہاں کیا بات کرنی ہے, کس کو بات کرنی ہے, کس بات کا کیا اثر ہوگا, یہ ہر چیز ہے. ان بڑوں کو یہ خوف ہوتا ہے کہ کل اب ہمارے ہاتھ سے لوگ نکل گئے, پھر ہماری بندگی کون کرے گا, ہم کیسے لوگوں کی بات سنیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نوح کو کہہ رہے ہیں, جس نے 950 سال تک اللہ کے دین کی خدمت کی, جس کی دعوت کا ایک ہی خلاصہ تھا کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ. اور آپ دیکھیے کہ جب انہوں نے ایسے شخص کو مجنو کہا تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فتربصوا به حتى حين, سو انتظار کرو اس کے انجام کا کچھ عرصے تک. یہ کس کا جملہ ہے؟ کہتے ہیں کہ یونی لیڈرز کا جملہ ہے, سرداروں کا, کہ یہ مجنو ہو گیا, ایسے ہی جوش چڑھا ہوا ہے, تھوڑے دن دیکھو سارا نشہ اتر جائے گا. یہ جو ان کو آج جوش چڑھ گئے نا, ہم یہ کریں ہم وہ کریں, تو اصل میں یہ چند دن کی کھیل ہے, اس کے بعد آپ دیکھنا یہ سارا دور ہو جائے گا اور ان کو بالکل لگ پتا جائے گا. آج بھی جب لوگ قرآن کی طرف آتے ہیں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھنا تھوڑے دن کا بھوت سوار ہوا ہے اتر جائے گا, دیکھنا یہ ٹھیک ہو جائیں گے. آ گئی ہے نا بلائن پہ, چھوڑ دیا نا تم نے اس چیز کو, پہلے چھڑواتے ہیں اور جب ہم چھوڑ دیتے ہیں تو تانے دیتے ہیں, اچھا ہو گیا دماغ ٹھیک, غبار اتر گیا. فتربصوا به حتى حين, بس تھوڑا سا انتظار کرو پھر دیکھنا کہ یہ سب ٹھیک ہوگا. اب اتنی باتوں کے بعد, 950 سال کے بعد, حجت تمام ہونے کے بعد نوح بولے, قال رب انصرنی بما کذبونی, آپ نے عرض کیا رب اب تو ہی میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا, یہ مجھے جھٹلا رہے ہیں, اب تو میری مدد کر, تیرے دین جو سچا دین پیش کرتا ہوں اس کو جھٹلا رہے. اور یہ نبیوں کی طرف سے اصل میں ایک حجت کا تمام ہونا ہوتا ہے. ہر نبی نے اپنی دعوت کے آخر میں ایسے ہی جملے بولے کہ اللہ اب ان تلوں میں تیل نہیں, اب تو لگتا ہے کہ تیرا دین پیچھے ہٹتا جائے گا اور ان کی یہ باتیں آگے آتی جائیں گی, تو لہٰذا اب تو میری مدد فرما. اب نبی دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پھر کیوں نہ دعا کرے, اس دعا کو قبول کرے. کہا فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور, تو ہم نے وحی بھیجی ان کی طرف کے بنائیے ایک کشتی ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہمارے حکم کے مطابق, پھر جب آ جائے ہمارا عذاب اور پانی ابل پڑے تنور سے تو فاسلک فیہ من کل زوج اثنین, تو داخل کر لو اس میں ہر جوڑے میں سے دو دو, وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ, اور اپنے گھر والوں کو بجز ان کے جن کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ان میں سے, وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا, اور نہ گفتگو کرنا میرے ساتھ ان کے متعلق جنہوں نے ظلم کیا, کیونکہ انہم مغرقون, بے شک وہ تو ضرور غرق کیے جائیں گے. نبی کی دعا کا یہ جواب تھا کہ فکر نہ کریں, کشتی بنائیں, ہماری آنکھوں کے سامنے سے مراد کیا ہے, ہماری راہنمائی میں, ہماری انسٹرکشنز کے مطابق. اللہ نبیوں کے ذریعے سے دنیا کا علم بھی دیتا ہے, جیسے پیچھے پڑھا کہ داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانے سکھایا گیا, تو یہاں کشتی بنانے کا فن حضرت نوح کو سکھایا. کیا پتا چلا کہ اسلام دنیاوی تعلیم کا دشمن نہیں ہے, خدا وہ تعلیم اسلام نہیں پسند کرتا کہ جس کو پانے کے بعد بندہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرے, ورنہ سائنس کا علم اللہ تعالیٰ نے دیا. پھر وہی کے ذریعے ہوا, اب یہ کشتی بنی, بچم بہت دفعہ پڑھ چکے, اس کا معاملہ زیادہ تفصیل سے سورہ ہود میں آیا تھا کہ کشتی بناؤ, اور ساتھ ہی بتا دیا کہ جب ہمارا عذاب کا حکم آئے تو پھر جوش پڑے گا تنور میں. یہ جو لفظ ہے نا وفارت تنور, تو وہ اصل میں اور ہے, یہ وفارا نہ کریے گا, ویسے وفارا سے بھی بن جاتا ہے, لیکن فارت تنور عربی زبان کا محاورہ ہے. تنور ابل پڑا, جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا جنگ گرم ہو گئی, تو گرم تو نہیں ہوتی نا, اصل میں جوش آنے کا معنی ہے کہ جب بھی کسی جگہ سے بہت پانی کھلا نکلے تو اس کو کہتے ہیں وفارت تنور. بعض کہتے ہیں کہ یہ روٹیاں پکانے کا واقعی ایک تنور تھا, اور نشانی مقرر کی گئی تھی حضرت نوح کے لیے کہ جب اس میں سے پانی نکلے تو فوراً چلے جائیے گا آپ، کیونکہ اب اس کے بعد سیلاب آنے والا ہے. بعض کہتے ہیں ساری زمین کے جو سوراخ تھے ان میں سے پانی نکل گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ محاورہ ہے. بہرحال اس پہ بات پیچھے ہو چکی کہ آپ جب تنور سے پانی نکلتا دیکھیں تو بس اب چل پڑیں، اور ہر چیز کے دو دو جوڑے رکھ لیں، فصل سلقہ سے. کیوں؟ تاکہ آگے نسل چلے گی. ایک ڈبوئی ہوئی قوم کے اندر سے اللہ تعالیٰ اب ایک اور قوم کو نکالنا چاہتا تھا، اس لیے کہا کہ سب نہ مریں، تھوڑے سے ہی ہیں، بچ جائیں. اور دیکھیے اپنے گھر والوں کو بٹھائیں مگر اس کو نہیں جس کے بارے میں فیصلہ ہوا. یہ کون تھے؟ آپ کی بیوی اور آپ کا بیٹا کنان. اور یاد رکھیے فلا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کلام نہ کیجیے گا کہ ان کو چھوڑ دیں، ان پہ رحم کر دیں. یہاں ایک بڑا ہی خوبصورت اصول سمجھ میں آ رہا ہے، غور سے سننے کی بات ہے اور سنانے کی. اور وہ کیا؟ حضرت نوح نے کتنے سال دین کی خدمت کی؟ تقریباً 950 سال. آج تو ہماری 10 نسلیں، کیا آج 20 نسلیں چلی جائیں. 50 سال کی عمر ہے کوئی ایوریج آج کے دور میں، اور 20 جنریشنز ہوں گی نا، پھر اتنے سال پورے ہوں گے. اتنے سال اللہ کے دین کی خدمت کی اور اپنی مرضی اتنی بھی نہ کر سکے کہ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے بٹھا لیں. کہ اللہ کیا بات ہے، اب میں نہیں بولا تیرے دین کی خدمت کر رہا تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ چچا کا بیٹا اس کو بھی بٹھا لوں، یہ ماں کی بہن ہے، یہ پھپھو ہے فلاں، اور یہ دوست ہے، اور یہ تو میرے اپنے ہیں، ان کے ساتھ میں جو استثنائی سلوک کر لوں، ایگزمپٹ کر دوں دوسری چیزوں سے، کیا حرج ہے، کی مرضی انہوں نے. آج ہم کیسے اتنی سی کام، اتنی سی خدمت کے بعد اپنی مرضیاں کرنے لگتے ہیں؟ ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اب دین کا کام شروع کر دیا نا، دیکھنا جنت کی ایک ڈپلیکیٹ چابی ہمارے ہاتھ میں آ گئی ہے، جس کو چاہیں گے کھول کے اندر گھسا دیں گے. دیکھنا کوئی روک کے تو دیکھے، آخر اللہ تعالیٰ تیرے دین کا کام کرتے ہیں، روز آتے ہیں 4-5 گھنٹے یہاں بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ہمارا کرایہ لگتا ہے، پڑھاتے ہیں، اتنا کام کرتے ہیں، کتنی ذمہ داریاں ہمارے کندھوں پہ، اور ہماری دنیا اتنی متاثر ہو رہی ہے، خرچ پانی بھی چلتا ہے. اللہ تعالیٰ اب تو تجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ہماری مرضی ہے. یعنی ہم اپنی اتھارٹیز کا مس یوز کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں، خدمت کریں، کسی بھی اینگل میں مرضی ہماری چلے. اب سارا اختیار ہمیں دے دو، ہماری ہر دعا قبول ہونی چاہیے. نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا. یہ تو وہ ایک خدمت ہے جو لے لے ہم سے، قبول کر لے، ورنہ اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے. تو یاد رکھیے کہ جب نوح کا زور نہیں چلا نا اللہ پہ، تو میرا اور آپ کا تو کہاں چلے گا. ہماری تو عمریں بھی چھوٹی ہیں، ہماری تو کوششیں بھی تھوڑی. کوئی مرضی کا مالک نہیں بن سکتا اللہ کے دین کا کام کر کے. جہاں اللہ کا حکم آ گیا اسی کو ماننا پڑے گا. اور آپ ذرا حضرت نوح کی جگہ اپنے آپ کو لا کے تو سوچئے. ہم تو اس کو ہمیشہ نوح کی صورت میں پڑھتے ہیں نا، ہاں نوح بچ گئے، 70-80 بچ گئے، لیکن ذرا سوچئے تو صحیح، اس وقت دل پہ کیا گزری ہوگی نوح کے جب اپنے ساتھی ڈوبنے لگے. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ، پھر اچھی طرح بیٹھ جائیں جب آپ اور آپ کے ساتھی کشتی پر. فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو کہنا کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں نجات دی ظالم قوم سے، ان کے ظلم سے. بہت ہی پیاری بات ہے. اللہ خود ہی سکھا رہے ہیں کہ جب بیٹھ جائیں، استویتا سوا سے، دونوں کناروں سے برابر ہونے کو کہتے ہیں استوا. اردو میں بھی ہم لفظ بولتے ہیں مساوی، مساوات، ہموار ہو جاؤ، یعنی سوار ہونے کے بعد جم کر بیٹھ جاؤ. تسلی دی جا رہی ہے کہ اس حساب سے تم بچ جاؤ گے. اور ایسے وقت میں کرنا کیا ہے کہ تم نے زبان پر جو کلمہ رکھنا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. کیا پتہ چلا؟ دیکھیے نبی نبی ہو، نیک شخص نیک ہو، دیندار دیندار ہو، لیکن دل سب کے اندر ہوتا ہے. امیجن کریں کہ حضرت نوح کے دل پر کیا گزری ہوگی جب ان کے ملنے والے ڈوب رہے ہیں. اپنے چند ملنے والوں کا تصور لیجئے، رشتہ داروں کا تصور لیجئے. ظاہر ہے کہ جس جگہ بندہ رہتا ہے ان گلیوں سے روز گزریں تو انسانوں کی بھی پہچان ہو جاتی ہے، گلیوں کی بھی پہچان ہوتا ہے، جانور تک انسان کو یاد رہتے ہیں جن کو بار بار آپ دیکھیں. یہ کوئی چھوٹی چوٹ تھی؟ مان لیا. آپ ایک لمحے کے لیے اس وقت سوچئے، دین کی وجہ سے سب ڈوب رہے ہیں نا، لیکن دنیاوی تعلق تو تھے نا، محبتیں بھی تھیں، خواہشات بھی تھے، لین دین بھی ہوگا، شادیاں منگنیاں بیاہ سب کچھ ہوگا، لیکن جب سب کو ڈوبتا دیکھا ہوگا اور کچھ نہیں کر سکتے، کیا دل پہ گزرا ہوگا؟ چوٹ تو پڑتی ہے، تو چوٹ پہ یہ نہیں کہا کہ اب شکوے کرو، اللہ کیا کیا، لو میرے تو فیل، تو نے اس کو بھی نہ بخشا، اللہ تجھے میری لاج نہیں آئی، میرے فلاں کو بخشتا، بلکہ کہا بولو الحمدللہ. اصل میں اللہ سے محبت کرنے والوں کا طریقہ ہجرت بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اللہ کے لیے ہجرتیں کرتے ہیں نا، تو ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے روتے دھوتے نہیں ہیں. ان کی زندگی میں یہ بات پاسیبل ہی نہیں کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کریں جو اللہ سے محبت نہ کریں، اللہ کی اطاعت نہ کریں. تکلیف بڑی ہوتی ہے بدینی کی وجہ سے لوگوں کو چھوڑنا. ہائے کتنی اچھی محفلیں تھیں، کتنے پیارے تھے، کتنا مل کے ہم انجوائے کیا کرتے تھے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تیری تعریف ہے، نجانا من القوم الظالمین، ان ظالموں سے، تیرے نافرمانوں سے تو نے نجات دی، شکر ہے بیٹا. ہوگا پھر میں کیا کروں، میں تو خوش ہوں، کیونکہ ایک سچا مواحد، ایک سچا اللہ سے پیار کرنے والا کبھی بھی بے دینوں اور مشرکوں اور دین کے نام پہ نت نئے کام کرنے والوں کے بیچ میں خوش نہیں رہتا. یہ تو ہم ہیں نا، کہتے ہیں جو کر رہے کرنے دو، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن، مائنڈ یور بزنس، اپنا کام کرو، دعوتیں بھی کرو، کھاؤ بھی پیو بھی، کام کرو، ناراض نہ کرو کسی کو. حالانکہ سچا مومن محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے نا کہ آخرت میں پھر بہترین ساتھی ملیں گے. ہم سب اپنی محبتوں اور نفرتوں کے قبلوں کو سیدھا کر لیں. سارا کچھ سیکھ سکھا کے، پڑھ پڑھا کے اگر ہمارے رشتے کرنے کا یہی کرائیٹیرین ہے کہ کیا کریں، اب جو بھی ہے کرنی خاندان میں شادی ہے، نہیں پڑھا ہوا لڑکا، نہیں آتا دین اس کو، اس کا عقیدہ خراب ہے، گھر والے ایسے ہیں، ویسے کرنی ادھر ہے کیونکہ خاندان ہے. یہ جہالت کی باتیں ہوتی ہیں، خود بھی تڑپتے ہیں، جن کو بلاتے ہیں ان کے ساتھ بھی دل نہیں ملتے، اور اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں. اللہ کی ذات جہاں بتاتی ہے کہ بندے مومن کی ہر محبت اللہ کے راستے سے گزر کے جاتی ہے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا، اور یہ بھی عرض کرنا کہ میرے رب اتار مجھے بابرکت منزل پر، وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، اور تو ہی سب سے بہتر اتارنے والا ہے. پھر فرق دیکھیے گا، منزل اور منزل، تو اتارنے والا ہے اور وہ جو اتارا گیا. یہ بھی دعا سکھا دی گئی کشتی میں سے اترنے کی. پہلا حکم تھا کشتی میں بیٹھو، بیٹھ گئے، اب حکم ہے کشتی سے اتر جاؤ، اتر گئے. یہ ہے ایمان والا، اللہ کہے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، اٹھ جاؤ، اٹھ گئے، ہینڈز اپ، ہینڈز اپ. جو کہتا ہے سمینا و اتانا کی کیفیت، بندہ مومن مانتا ہی جاتا ہے، مانتا ہی جاتا ہے کہ اب میں نہیں اڑی کروں گا. ہم کہتے نہیں اللہ ابھی اور بیٹھنا ہے، بیٹھ جاؤ، ابھی نہیں وقت ہوا، سارے بیٹھ دیں پھر بیٹھیں گے. پتہ نہیں ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ کب ابھرے گا، شاید اس زندگی میں یا اس کے بعد. ہم کہتے ہیں ہر حکم دوسرے کے لیے، ہر کال دوسرے کے لیے، ہر قانون دوسرے کے لیے، ہر رول دوسرے کے لیے. یاد رکھے، جب تک قوانین کو اپنے دل کی زمین پہ نہیں اگائیں گے، آپ کی بھی کوئی نہیں مانے گا. سکھایا جا رہا ہے کہ بیٹھو بھی تمہارے کہنے پہ، اٹھو بھی تمہارے کہنے پہ. اب آپ امیجن کریں، جس مسلمان کو اڑی کرنے کی عادت ہو جاتی ہے نا، وہ بیٹھتا کشتی میں، کہتا نہیں ابھی انجوائے کر رہا ہوں، ابھی نہیں، ذرا سارے بیٹھ لیں، جب کشتی چلے گی پھر بلانا. ڈوب گیا تھا کنان، کہنے لگا کہ باپ میں پہاڑ پہ چلا جاؤں گا، یا سیمنی من الماء ساوی للجبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اپنی مرضیاں کرنے والے بچتے نہیں ہیں، اور ٹوٹی ہوئی کشتیوں میں سوار اطاعت کے بدلے میں انشاءاللہ پار لگتے ہیں. اسی طرح کل پل سرات سے وہی لوگ پار اتریں گے جو اطیع اللہ و اطیع رسول کرتے تھے، اور اپنی مرضیاں اپنی منمانیاں کرنے والے نہیں آتے. کئن نفی ذالک لآیات، بے شک اس میں نشانی ہے. وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، اور بے شک ہم تو ضرور اپنے بندوں کو آزمانے والے ہیں. پھر دیکھیں مبتل اور مبتل کا لفظ. ہم ابتلا میں ڈالنے والے ہیں، ہم آزمائش کرنے والے ہیں. ہماری تو عادت ہے، ہم تو لوگوں کو چیک کرتے رہتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد، کر کیا رہے ہیں، ان کی پسند کیا ہے، ناپسند کیا ہے. ہم ان کو ازما کے دیکھتے ہیں کہ یہ کرتے کیا ہیں، اب ان کے دل کے قبلے بدلے ہیں کہ نہیں بدلے، ابھی بھی یہ پچھلی محبتوں میں جی رہے ہیں. ہم دیکھتے ہیں، کیا پتا چلا کہ ہم میں سے ہر انسان اللہ کی نگاہوں میں ہے. کہا کہ ہم ان سب کو وہاں سے ازما کر پھر جنت میں لے کے جائیں گے. اور اس طرح قوم نوح ڈوب گئی. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو جو دعا سکھائی تھی کہ وَقُرْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، تو اس میں آپ نے تکرار دیکھی ہے نون زا لام کی. نزل پہ پیچھے بات ہو چکی ہے، وہ کھانا جو مہمان کو آتے ہی کھلایا جائے، پہلا کھانا جو ہوتا ہے. لیکن نزیل کہتے ہیں نئے آئے ہوئے مہمان کو، جب تھوڑی دیر ٹھہر جاتا ہے تو ضعیف بن جاتا ہے، جس سے ضعیف الرحمن کا لفظ ہے. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، پھر ہم نے پیدا فرما دی ان کے غرق ہونے کے بعد ایک دوسری جماعت. جیسے گھر سے بہت سارے مہمان جاتے ہیں نا، کسی خوشی غمی کے موقع پہ جب جمع ہوئے ہوں، تو جب وہ جاتے ہیں نا، پھر آپ گھر کو دھوتے ہیں، ساری ڈیپ ڈاؤن قسم کی صفائیاں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب گھر صاف ہوگا. بالکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جب قوم نوح چلی گئی تو اللہ نے ساری زمین کو پھر دھویا، پانی برسے، پاک کر دیا، اور پھر کہا کہ اب اس کے بعد نئے مہمان آنے والے ہیں. ایسے لوگ اب دنیا سے گئے، ختم، ان کو نکال دو ادھر سے، کیونکہ اب نئے لوگ آنے والے، نئے مہمان آنے والے. کبھی آپ نے ہوٹل میں نائٹ سپینڈ کی ہو تو صبح کے وقت فوراً وہ آپ کو ایک ٹائم دے کے کہتے ہیں اب آپ کو جانا ہے تو جائیں، کیونکہ ہم نے اس کے دوران اب اگلے لوگوں کے لیے کمرے کو صاف کرنا ہے. یاد رکھے کچھ کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی یہی کام کرتے ہیں، وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں اللہ نسلوں کو. پچھلے دور میں تو اللہ تعالیٰ اس طرح کرتے تھے نا کہ ان کی نسلیں ختم کر دی جاتی تھی، آج کے دور میں تو ایسے لگتا ہے کہ ان کو دنیا میں رہ کر صرف ان کی جسم رہ جاتے ہیں اور ان کی سوچیں، ان کے دماغ سب وائپ آؤٹ کر دیے جاتے ہیں. وہ قوم گئی، فارسلنا فیہم رسولا منہم، پھر ہم نے ان میں رسول بھیجے. حضرت صالح علیہ السلام آئے تھے ان کے بعد، کیا پیغام تھا اگلے رسولوں کا؟ انعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ عبادت کرو اللہ کی کیونکہ تمہارا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہی دعوت تھی نا حضرت نوح کی بھی. اور دوسرا پیغام کیا تھا؟ افلا تتقون، تقوی کی بات کی جا رہی ہے کہ تم تقوی کے ساتھ جیو، دنیا میں زندگی میں وہی کام کرو جو کرنا ہے. اس سے کیا پتا چلا؟ کہ پیغام ہر دور میں ایک ہی ملا. پھر کیا ہوا؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا، اور بولے ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا اور جھٹلایا تھا قیامت کو. یہاں ایک فرق نوٹ کیا آپ نے، بہت ہی گہرا نقطہ ہے. حضرت نوح کے مقابلے میں جب سردار بولے تو لفظ کیا آیا؟ الذین کفروا من قومی. کیا پتا چلا؟ کہ حضرت نوح کے دور تک صرف ابھی کفر شروع ہوا تھا، انکار تھا، لیکن اب اگلے ادوار میں جہاں سارے نبی آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تک مختلف نبی جو آتے رہے، ان سب کے اندر اب کفر کے ساتھ ساتھ تکذیب بھی شروع ہو گئی. کس چیز کی؟ بلقاء الاخراتی، آخرت کی، قیامت کی، ملاقات کی، حاضری کی. اللہ کہتے ہیں وہ اب وقت کے ساتھ ساتھ اپنے مرنے کو بھی نہیں مان رہے تھے کہ ہم نے بھی کبھی مرنا ہے، کبھی نہیں مرنا چاہتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ ہم نہیں مریں گے. تو لہذا ایسے لوگ جو ہیں جب نبیوں کے مقابلے میں آئے، ان کا حال کیا تھا؟ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ہم نے خوشحال بنایا تھا ان کو دنیا کی زندگی میں. طرفہ سے دولت دیا جانا. ما ھذا الا بشر مثلکم، کوئی بات آپ کو نہیں لگ رہی اس آیت میں؟ وہی باتیں، وہی الزام، نبیوں کی دعوت وہی، جھٹلانے والوں کے الزامات وہی، کہ یہ بشر نہیں تمہیں جیسا. یا کلو مما تاکلون منہ، یہ بھی اسی میں سے کھاتا ہے جس میں تم کھاتے ہو. لو، یہ بھی ہوٹل میں جاتے ہیں، یہ تو بس ہو گئے بے دین، وہ یشرب مما تشربون، جو تم پیتے وہ بھی پیتے، اچھا یہ بھی جوس پیتے ہیں ماشاء اللہ. دیکھیے ہر دور میں لوگوں نے نیک لوگوں کو غریب ہی دیکھنا چاہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زکات دینے والے نہیں زکات لینے والے ہوں، دنیا کی تو ان کو ذرا سمجھ نہ ہو، بھولے اور بدھو ہوں کہ ہم ان کو یوں ہنس کے دکھا کے چلے جائیں تو یہ آگے سے ہمیں کچھ کہے نہ. پتہ نہیں کیوں لوگ غربت کو تقوی کی علامت سمجھتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ کسی کا غریب ہونا اس کے متقی ہونے کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اور کسی کے پاس دولت کا ہونا اس کے تقوی سے محروم ہونے کا سمبل نہیں ہے. دین کی دولت اور تقوی کی دولت ساتھ ساتھ چل سکتی ہے، دین کی دولت دنیا کی دولت ساتھ ساتھ چل سکتی ہے. ورنہ تو اسلام کبھی زکات کا نصاب نہ دیتا، کبھی وراثت کے احکامات نہ دیتا، کبھی نہ کہتا کہ تم مال کو خرچ کرو، گھر والوں پہ خرچ کرو. لیکن اصل بات پتہ کیا ہے کہ لوگ کچھ نہ کچھ تو سوچنا چاہتے ہیں نا. آپ دیکھیں کہ آپ کسی میں کوئی نقص نکالنا چاہیں تو نکال ہی لیتے ہیں نا. مثلاً آٹا گونتے ہوئے ہلتی کیوں ہے؟ کہتے نا کہ ایک عورت تھی تو اس کو شادی نہیں کرنی تھی کسی لڑکی سے اپنے بیٹے کی. انہوں نے کہا اس میں حرج کیا، اس لڑکی میں کیا کمی ہے؟ اب سوچ میں پڑ گئی کیا نکالوں کمی. کہا اچھا اس کو دیکھتی ہوں. گئی کام وام کر رہی تھی، بہت خوش تھی، کر رہی. اب سمجھ نہیں آ رہی کیا عذر دوں. دیکھا آٹا گوند رہی تھی تو آٹے میں تو ہلتا ہے بندہ. تو کہیں گی بس اصل مسئلہ یہ، اس لڑکی سے اس لیے شادی نہیں کروں گی بیٹے کی کہ یہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی بہت ہے. کسی چیز میں آپ صاف کی ہوئی چیز میں پھر نقص نکالیں آپ کو پھر ملے گا. نکلتا اپنی کی ہوئی صفائی جو آپ بڑے اہتمام سے کرتے ہیں، آپ بعد میں دیکھیں گے وہاں پھر کچھ نکل آئے گا. چاول کو چن کے آپ کو دے، آپ یقیناً اس میں سے ایک دو چیزیں نکال لیں گے. تو آپ جس کو بھی مائکروسکوپک گلاسز سے دیکھیں گے وہ تو آپ کو دکھے گا. ہمارے ہاں یہ کہ فلاں نیک ہے، توبہ یہ کیسا نیک ہے کہ بیوی سے ایسے بات کرتا ہے، شوہر سے ایسے بات کرتی ہے، فلاں سے ایسے کرتی ہے. کوئی فرشتے نہیں ہوتے نیک لوگ. اور یہ بھی اصل میں دوسروں کے لیے فتنہ بن جاتا ہے. کہتے تھے کہ دیکھو یہ کھاتا ہے تمہاری طرح. اب آپ ذرا امیجن کریں کوئی شخص جس کے بارے میں آپ کا بڑا اچھا گمان ہے کہ وہ نیک ہے، کوئی امام صاحب ہو سکتے ہیں، کوئی مفتی، کوئی عالم، بہت سارے اللہ کے نیک بندے ہیں دنیا میں. آپ سوچیں کہ کسی کے کہنے پہ آپ چلے جائیں کہیں ہوٹل میں، یا آپ کسی کام میں گئے ہوئے تھے اور آپ وہاں دیکھیں تو وہی امام صاحب بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں اور باہر ان کی بھی لینڈ کروزر کھڑی ہے. چلے کسی امام صاحب کو لینڈ کروزر سے نکل کے پار کر کے آپ نماز پڑھاتے دیکھیں، کیا حالات ہوں گے. کہنا چندے ہم سے مانگتے ہیں، گاڑیاں خود اتنی بڑی رکھی ہوئی ہیں. اللہ کے بندو ایسا نہ سوچے، یقین کریں. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں، آگے آپ پڑھیں گے سورہ زخرف میں آتا ہے کہ اگر مجھے دل آزاری کا ڈر نہ ہو نا ایمان والوں کی، تو میں تو دنیا میں کافروں کے گھر سونے اور چاندی کے کر دوں. جو رب کافر کو سونے چاندی کا گھر دے سکتا ہے، ذرا غور کیجئے، وہ اپنی طرف بلانے والے یا اپنے بندے کو وہ کتنا زیادہ نہیں نواز سکتا. لیکن ہم تھوڑ دلے ہوتے ہیں نا، تو لہٰذا یہی بات کر کے لوگوں کو پھر دین سے دور کرتے ہیں، حالانکہ اور کوئی بات تو سمجھ آ ہی نہیں رہی ہوتی. ولئن اتاتم بشرم مثلکم، وہی دوسری دھان کے پان کہ دیکھو بشر کی بات مانتے ہو، وہی الزام. پیچھے تفسیر ہو گئی کہ پھر بشر کی بات، اچھا اپنے جیسے آدمی کی بات مانو گے، انکم اذا لخاسرون، پھر تو تم نقصان پانے والے ہو. کوئی فرشتہ بات کرے، کوئی نوری بات کرے تو بات بھی بنے، اب بشر کی بات مان کے تم جاؤ گے، یہ تو خود بھی کچھ نہیں کرتے، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. یہ جو لفظ ہے نا اذا لخاسرون، آج بھی لوگ بہت ڈراتے ہیں. اب دیکھیں ٹون چینج ہو رہی ہے یہاں مذاق اڑانے کی. پہلے بات کرنے کے انداز میں اس طرح کا انداز تھا کہ جس میں ڈرانے کا انداز تھا، دھمکی. اور یہاں آپ کو پتا ہے اذا لخاسرون، اس میں فکر مند کیا جا رہا ہے، ہمدردی کا انداز ہے. دیکھو سوچ لو پھر خسارہ تو پاؤ گی، دیکھو تمہارے ساتھ جو ہوگا، سوچ لو پھر بچیوں کے رشتے نہیں ہونے والے، اور سوچ لو پھر ذرا کاروبار بند کر دو گے تو کریں گے کیا. آج بھی لوگ یہی سوچتے ہیں کہ دین پہ آئیں گے تو خسارہ تو لازمی ہے. أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا وَإِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ، کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ اس میں کیا چھپا ہوا ہے؟ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ، اوپر آ گئی نا بات، مرنے کے بعد دوبارہ جینے کا انکار. ہیہات لما تودون، یہ بات عقل سے بعید ہے، بالکل ہی بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے ڈراتے تھے، کہتے تھے پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کرتا ہے۔ یہ جو لفظ ہے نا ہیہات، اس کو عربی زبان میں کلمہ بود کہتے ہیں، بود بعید سے، بعید کہتے ہیں دوری کو، یعنی یہ بات تو عقل سے بڑی دور ہے۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں دنیا نقد ہے، آخرت ادھار ہے، کس نے ادھار چکایا؟ نعوذ باللہ، لوگ اللہ پہ مذاق کرتے ہیں کہ ادھار دنیا والے نہیں چکاتے، اللہ نے بھی نہیں چکانا، کوئی نہیں آنی قیامت، دنیا کو لے لو۔ کہتے تھے چھوڑو عیش کرو، موج مستی بابر بیش کوش کے جہاں دوبارہ نیست۔ اب آپ کو اپنے بادشاہوں کے بھی خیالات کا پتہ چلتا جا رہا ہے نا قرآن پڑھ کے، کہ جن کو آج ہم ہیرو بنا کے پوچھتے ہیں، ان کی کتابیں پڑھتے ہیں، ان کے ہسٹری میں پڑھتے ہیں، ان کے نظریات کیا تھے، کہ عیش کر لو دنیا میں، دوبارہ نہیں آنا۔ کیا واقعی دوبارہ نہیں آنا؟ بار بار تو نہیں آنا، لیکن ایک اور بار تو ضرور آنا ہے۔ فَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ، نہیں ہے کوئی اور زندگی سوائے ہماری اس دنیاوی زندگی کے، ہمارا تو جینا مرنا بس ادھر ہی ہے، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ آج یہ جملہ بولا جاتا ہے، کہتے تھے زندگی تو بس اس دنیا کی زندگی ہے، عیش کرو، موج مستی کرو۔ انہوں نے زبان سے کہہ دیا، آج زبان حال سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاں مٹھا تے دوسرا کنے ڈٹھا، موج کر لو، مستی کر لو۔ آپ دیکھیں ہر طور میں اپنے دل کو بہلانے کے کئی جواز لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں نا، آج بھی لوگوں کے یہی نظریات ہیں، ایٹ ڈرنک بی میری، موج کرو۔ آج دیکھیں جو لوگ جن غموں میں جیتے ہیں وہ کہاں کے غم ہیں، اس دنیا کے غم ہیں، اور جن خوشیوں کی امید میں ہم زندگی بسر کرتے ہیں وہ کہاں کی زیادہ خوشی ہیں، دنیا کی۔ تو کیا آج کے مسلمان کی بھی زندگی پہ یہ جملہ فٹ نہیں ہو رہا کہ ان ہی اللہ حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، جی ہمیں تو دنیا کے بڑے غم ہیں، آپ ہمیں آخرت کا لگا کے بیٹھی ہیں، ہمارے تو دنیا کے بڑے امتحان ہیں، آپ ہمیں آخرت کے امتحانوں سے ڈراتے ہیں۔ اور پھر اگلا الزام، ان ہوا الا رجل افترا علی اللہ کذبا، وہ نہیں مگر ایسا شخص جس نے بہتان لگایا ہے اللہ پر جھوٹا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اس دور کے سب سے سچے انسان یعنی نبی کو، کہ انبیاء کرام کو لوگ جھوٹا کہتے تھے۔ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ وہ وقت کے رواج کے ساتھ میچ نہیں کرتی تھی باتیں ان کی۔ دیکھیے جو چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، عقل کے اوپر پردے ڈال کے، سوچ سمجھ کو بند کر کے ہم وہی کام کرتے جاتے ہیں، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے۔ جیسے پیچھے مثال آپ کو دی تھی کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، کتنی خلاف عقل بات ہے نا۔ تو جو لوگ کرتے تھے، کیا خیال ہے وہ اس کو بیوقوفی سمجھتے تھے؟ کرتے تھے نا، کبھی سوچتے ہی نہیں تھے۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ ایک دور ایسا آتا ہے کہ اپنے معاشرے میں جو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں نا، ہمیں وہ حقیقت لگتے ہیں، اور اس سے ذرا سا پیچھے کوئی ہو دوسری طرف جائے تو ہمیں وہ بات غلط لگتی ہے۔ کوئی پریکٹیکل ایگزامپلز آپ کے ذہنوں میں آتی ہیں؟ جو ہم قرآن سے جڑنے سے پہلے کرتے تھے، اور سٹل ہماری بہت زیادہ میجورٹی وہی کام کر رہی ہے جو ان کو نہیں کرنے چاہیے، اور کبھی سوچتے ہی نہیں۔ آج صبح ہم گاڑی میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے، تو کوئی بات چلی، تو بات ہونے لگی کہ عموماً ہمارے ہاں شادیوں کے موقع پہ کیا ہوتا ہے۔ میں نے تو یہی کہا کہ ہوتا تھا، دوسرے ساتھی کہہ رہے تھے بھی ہوتا ہے، شکر ہے میں اب نہیں کبھی ایسی چیزیں دیکھتی۔ مثلاً آپ دیکھیں شادی ہوئی لڑکی آئی، پھر اس کو زیور جو پہنا ہوتا ہے، یہ میکے نے دیا، یہ ساس سے ملا، یہ نن نے دیا، پھر تول کے، پھر شادی کے موقع پہ آپ دیکھیں جہیز کا دکھاوا الگ، گھر لے کے لوگ کمروں میں جہیز پھیلاتے تھے، بری آتی ہے تو وہ کرسیوں پہ کھڑے ہو کے، کئی کرسیاں ٹوٹ جاتی تھی وہ نندوں کے وزن سے، یہ جوڑا لائے ہیں، یہ ادھر ہے۔ بلکہ ایک مجھے یاد ہے کہ کسی کا جہیز بکھرا ہوا تھا، اور ساتھ انہوں نے ٹیپ ریکارڈر پہ ریکارڈنگ چلائی ہوئی تھی، جوسر وہاں کا ہے اور مشین وہاں کی ہے اور کرسی اس کمپنی کی ہے۔ اب آپ سوچیں، آپ تو ہنس رہے ہیں، لیکن جب ہم یہ سب کرتے تھے تو ہمیں برا لگتا۔ کبھی ہم نے بیوقوف سمجھا اپنے آپ کو یہ کام کرتے کراتے؟ اور آج لوگ اپنے آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اب آپ جا کے آج انہیں کہیں کہ دیکھیں آپ نے دیا ہے تو اپنی بیٹی کو دیا، آپ نے دیا تو بہو کو دیا، کمرے میں رکھ لے، تو وہ کہیں گے دیکھا یہی تو مسئلہ ہے کہ یہ جھوٹے لوگ ہوں گے، یہ ہماری ہر رسم کو غلط کہہ رہے ہیں۔ یہی بات ہے ادھر کہ ان ہوا الا رجل نفترا اللہ کذبا، ہر بات ہی اب گناہ ہو گئی ہے، ہر بات کو یہ جھٹلا رہے ہیں. وما نحن لہ بمؤمنین, ہم نہیں یہ بات پہ ایمان لائیں گے, ہم سے نہیں اتنی رکی بھی کی شادی ہوتی. لو یہ کوئی شادی ہے, کچھ بھی نہ کرو وہ بھی نہ کرو. لیکن جو بات میں سمجھانا چاہ رہی ہوں نا اس موقع پہ اس مثال سے, وہ کیا کہ آنکھیں بند کر کے وہ کام کرتے ہیں اور ہمیں بالکل برا نہیں لگتا. قال رب انصرنی بما کذبون, اس پیغمبر نے کہا ہے میرے رب میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کسی رسول کا نام نہیں ہے, پیچھے ہمیشہ رسولوں کے نام آتے ہیں نا, یہاں بس جی کا فارسلنا علیہ فیہم رسولا منہم. کیا پتا چلا کہ اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہر پیغام دینے والے کے ساتھ کل یہی ہوگا. نبی نے پھر دعا کر دی, قال اما قلیل, کہہ دیجئے کہ ان قریب ہی یہ کیا ہوں گے, لیصبحن نادمین, وہ جو انہوں نے کیا اس پہ شرمندہ ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی زبان سے یہ بات ادا کرا دی کہ فکر نہ کرو, تھوڑی دیر میں یہ شرمندہ ہو کے بیٹھ جائیں گے. پیچھے کیا بات تھی, وہ کہہ رہے تھے تم انتظار کرو ابھی اس کا انجام پتہ چلے گا. یہاں نبیوں کی طرف سے کہا کہ یہ جو ایسی باتیں بڑبڑ کے کر رہے ہیں نا, چھوڑ دو ان کو, ان کے حال میں قریب ہی وقت ہے یہ واقعی شرمندہ ہوں گے. یہ جو لفظ ہے نا اما, اس کو ذرا سمجھ لیں, اصل میں یہ کیا ہے, ان پلس ما. ان کہتے ہیں سے کو, ما یہاں زائد ہے, ایک تھوڑی سی اس میں عربی کی مطلب ڈیٹیلز ہیں جو شاید مشکل لگے. آپ کہہ لیں قلت زمان کی تاکید کے لیے ہے, وقت کی قلت کے لیے. جب آپ نے بہت سمال ڈیوریشن آف ٹائم بتانا ہوتا ہے نا, اس کو قلت زمان کہتے ہیں. زمان یا زمانہ وہی جو اردو میں بولتے ہیں, مراد کہہ کے تھوڑی ہی دیر رہ جائے گی پھر دیکھنا کیا ہوگا ان کے ساتھ, یعنی بس تھوڑی دیر انتظار کرو پھر دیکھنا ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے. شرمندہ ہوں گے اپنی باتوں پہ, اور واقعی ہوئے, جب طوفان آئے, سیلاب آئے, عذاب آئے, تو وہ سارے نبیوں کے خلاف باتیں کرنے والے شرمندہ ہو کے بیٹھ گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ, تو پکڑ لیا ان کو حقیقی چنگھاڑ نے. فَجَعَلْنَاهُمْ غُصَاءً, پھر ہم نے کر دیا ان کو کوڑا کرکٹ. غصہ, پانی جب سیلاب کا ہوتا ہے نا تو اس کے اوپر جو پتھر اور دھاگے گندگی پھیلتی ہے نا, اس کو غصہ کہتے ہیں, کوڑا کرکٹ. فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, پس دوری ہو, خرابی ہو ظالم قوم کے لیے, دور ہوئی, برباد ہوئے اللہ کی رحمتوں سے نکل گئے وہ لوگ جو بالکل ایسے کام کرتے تھے. ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں یہ قوم سمود کی ہیں سوال ہے, کیونکہ باقی جگہوں میں ہم پڑھ چکے ہیں, لیکن یہاں ان کا نام لیے بغیر اللہ تعالیٰ نے ان کے انجام کا بتا دیا کہ جب وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کوڑا کرکٹ کر کے غصہ سیل کر دیا. پانی کے اوپر پھیلتی ہوئی چیزیں, بسیدہ ٹہنیاں خوش گھاس کی طرح, سرکنڈے جو درختوں سے اتر اتر کے چیزیں گری ہوتی ہیں, وہ سب غصہ ہے. امیجن کریں ذرا پانی پہ انسانوں کی لاشیں ایسے تیرتی ہوئی ہوں, اور ایسی قوم سے دنیا پاک ہوئی. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین, پھر ہم نے پیدا فرما دی ان کی بربادی کے بعد کئی قومیں دوسری. قرون, قرن کی جمع, آخرین, آخر کی جمع. ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون, اور نہیں کوئی قوم اپنی مدت مقرر سے آگے بڑھتی اور نہ پیچھے رہتی, یعنی جو ہوتا ہے جب آتے ہیں اسی وقت آتے ہیں جب ان کو آنا ہوتا ہے. ہر چیز پہلے سے اپوائنٹڈ ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو پہلے سے تیار کر کے رکھا ہوا ہے. ثم ارسلنا رسولنا تترا, پھر ہم نے بھیجے اپنے رسول یکے بعد دیگرے. یہ لفظ تترا کو دیکھ لیجئے گا, اس کا روٹ وہ نہیں ہے جو آپ کو دکھ رہا ہے, بلکہ واو تا را و ترا سے ہے تترا, تا یہاں مؤنث کی وجہ سے. وتر کہتے ہیں تاک کو, اکیلا, یہ جو ہم اردو میں لفظ بولتے ہیں نا وتر, وہی ہے یہ لفظ. پے در پے کے معنوں میں, ایک کے بعد ایک, ون آفٹر ون کا معنی ہے ادھر, کہ ایک گیا تو دوسرا آ گیا. اور یہی بات سورج سبا آئے 34, سورج زہرف آئے 23 میں, اور سورج یاسین میں بھی آتا ہے, یا حسرت انل العباد, ہائے افسوس میرے بندوں پر کہ جب بھی کبھی ان کے پاس کوئی رسول آیا تو لوگوں نے نبیوں کو جھٹلا دیا. کلما جا امت رسولہا, جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا, فکذبوہ, تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. یہی قوموں کا حال ہے, یہی نصیب ہے ان کا کہ حق کی طرف بلانے والوں کو جھٹلاتے ہیں. ہوا کیا, فتبانا بعدہم بعدم, پھر ہم نے بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کر دیا, سب چلے گئے. وجعلناہم احادیث, اور ہم نے ان کو افسانے بنا دیا, کہانیاں باتیں ہی رہ گئی ان کی, یعنی سب مرتے گئے اور آنے والی نسلیں ان کی باتیں سمجھتے گئے. احادیث جو ہے اخدوساتن کی بھی جمع ہے اور حدیث کی بھی جمع ہے. حدالثا نئی چیز کو کہتے ہیں, حدث اسی سے لفظ حدیث کا آتا ہے. یہاں حدیث سے مراد ہے دل لگی کی باتیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی جب باتیں بن گئی تو آنے والی قومیں ان کی باتیں یاد ہی کرتی رہ گئیں. فبود القوم لا یؤمنون, بس خدا کی پھٹکار ہو ایسی قوم پر جو ایمان نہیں لائی. ایک ہی کہانی, کوئی نئی بات نہیں. پیچھے کئی بار کی ہوئی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں صرف ہائی لائٹس کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا. اور پھر آخر میں قوم موسیٰ, ثم ارسلنا موسیٰ و اخاہ ہارون, پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو, بی آیاتنا و سلطان مبین, اپنی نشانیوں اور واضح دلائل دے کر. کدھر بھیجا, الى فرعون و ملئہ, فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. پھر کیا ہوا, فاستکبروا, انہوں نے تکبر کیا, غرور کیا, بڑے بنے. کیسے, بطر الحق کی وغمت الناس, حق کو چھوڑا اور مطلب باطل کو پکڑ لیا. پھر کیا ہوا, فاستکبروا وکانوا قوما عالین, پس انہوں نے غرور اور تکبر کیا اور وہ بڑے سرکش لوگ تھے. یہاں سے آپ دیکھیے کہ موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ دوبارہ آ رہا ہے. یہاں جن نشانیوں کا تذکرہ ہے وہ نو نشانیاں جو سورۃ اعراف میں گزر چکی, جو یکے بعد دیگر مختلف عذاب آئے تھے. سلطان مبین وہ گفتگو ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار میں کی تھی, لاجواب کر دینے والی. سلطان وہ گفتگو جو حریف کو چپ کروا دے, اور مبین واضح. پیچھے کہاں پڑھی ہے یہ بات آپ نے, سورۃ طہٰ میں آپ کو کوٹ کروایا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے بلیغ انداز میں فرعون کو تبلیغ کی کہ وہ لاجواب ہو گیا, اور آخر پھر غصے میں آ کے کہا کہ اب ان کا مقابلہ کراتے ہیں جادوگروں سے. جیسے پیچھے ہم تیسرے پارے میں نمرود کے قصے میں پڑھ چکے نا, فبوہت الذی کفر, مبہوت ہو گیا, حیران ہو گیا وہ شخص جس نے کفر کیا. کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے انسان کے پاس سکلز ہونی چاہیے. سوچے, فکر یہ کہ بات پہنچانی ہے, نہیں مانتے نہ مانے, سو نہیں مانیں گے ایک مان جائے گا, کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے نا اپنے اندر بہت بڑی دلیل رکھتا ہے. ہم اس کو مناسب موقع پر مناسب طریقے سے پہنچاتے ہیں نا تو بات پہنچتی ہے, اور ہمارے بھونڈے طریقے لوگوں کو اس سے دور بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وکان قوما عالین, یہ بڑے سرکش لوگ تھے. عالین عالی کی جمع ہے, بہت اونچے لوگ, یعنی بہت بڑے تھے, ہائی سکیٹی کے لوگ تھے, انفیوشلز تھے. عین لام واو اس کا روٹ ہے, الف بلندی کو کہتے ہیں. اس کا اپوزٹ ہے سفلا, اسفل, سافلا. جگہ جسم اور مرتبے کی بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ عالی, اسی سے لفظ عالیہ بھی ہے, علی لفظ بھی اسی سے ہی ہے. پسندیدہ معنوں میں بھی آتا ہے اور ناپسندیدہ میں بھی آتا ہے, اور یہاں ناپسندیدہ میں ہے. جیسے بڑا بننا, چودراہٹ. پتہ کیا چلا کہ انسان حق کو کب جھٹلاتا ہے, جب خود کو بڑا سمجھتا ہے. اور کہتے ہیں کہ فرعونی جو تھے وہ واقعی اتنے بڑے اپنے آپ کو بناتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ ہم مرنے کے بعد اگر دوبارہ زندہ بھی ہو گئے تو ہماری ساری دولت ہمارے ساتھ آئے گی. آپ میں سے کسی نے ایجپٹ میں جا کر پیرامڈس کو اگر دیکھا ہو, چانس ملے تو آپ کہتے ہیں کہ پیرامڈس کیا ہیں, یہ قبرستان ہے. جب ان کا کوئی بڑا مرتا تھا نا عالی, تو وہ اس کے سارے خزانوں کو بھی ساتھ دفن کرتے تھے, سونا چاندی. کیوں, ان کا گمان کیا تھا کہ ہم مرنے کے بعد جب دوبارہ زندہ ہوں گے تو ہمیں ان ساری چیزوں کی ضرورت پڑے گی, تو پھر ہم لے لیں گے. اور آج کیا ہے, خالی قبریں, سب سونا چاندی لوٹ گیا. جو ان کی ڈیڈ باڈیز تھی وہ ممیز کی صورت میں میوزیمس میں آج بھی داستان عبرت بنی ہوئی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو نکال دیا. اللہ اکبر. فقالوا انؤمن لبشرین, یہ جملے بس سمجھ لیں کہ پورے سبق کا لبے لباب ہے. کیا کہنے لگے، کیا ہم ایمان لے آئے دو بشر پہ؟ کون تھے دو؟ موسیٰ اور ہارون، مثلینا، ہمارے جیسے. آپ نے دیکھا تیسری بار یہ جملہ آیا اس ایک سبق میں، ہمارے جیسے لوگ ان کی بات مانے، کیا بڑائی ان میں، ہم سے کیا اچھے ہیں، سب کچھ ایسا ہی ہے جیسے ہم ہیں. وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ، اور ایک ان کی تو اور بھی بری بات ہے، وہ کیا کہ ان کی قوم تو ہماری غلام ہے. جیسے آپ کہہ لیں کہ اپنے غلاموں اور اپنے کمی کمینوں کی بات ہم مان لیں، یہ ہمارے ملازم ہے اور انہی کا بندہ ہمیں نبی بن کے بتانے لگ گیا تو ہم مان جائیں. لہذا فَكَذَّبُوهُمَا، ان سب نے ان دونوں کو جھٹلایا. کنہوں نے؟ فرعونیوں نے موسیٰ اور ہارون کو جھٹلایا. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ، کیا ہے یہ لفظ مہلک کے مہلک؟ کون ہوتا ہے مہلک؟ مفعول، اسم مفعول، مہلک کی جمع مہلکین، یہ ہلاک ہونے والے تھے. اور اگر آپ اس کو اپنی سر میں پڑھتے ہیں فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلِكِينَ، تو کتنا معنی بدل گیا، نعوذ باللہ، کہ یہ ہلاک کرنے والے تھے. کتنا فرق پڑ جاتا ہے نا صرف ایک لفظ سے. یا لفظ عابدون ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کریں گے. عابد کا لفظ عابد، عبد سے غلامی کے معنوں میں ہم پڑھتے ہیں. فرعون نے جو یہ جملہ بولا نا کہ ان کی قوم ہماری غلام ہے، یہ بڑا زومانی جملہ ہے. اور یہ جو لفظ ہے نا انو مینو، کیا ہم ایمان لائیں، یہ ہے اصل مشکل جو لوگوں کو حق کی بات سننے نہیں دیتی. کہ ہم کیوں بات سنیں؟ مثلا آپ دیکھیے کہ یہاں جو عابدون ہے، ہم پیچھے پڑ چکے کہ فرعونیوں کے غلام بنے ہوئے تھے بنی اسرائیلی. فرعونیوں کی غلامی سے یہ نکلنا چاہتے تھے، کون سی؟ جسمانی غلامی سے. لیکن ایک اور غلامی ہوتی ہے جس سے نہ اس دور کے بنی اسرائیلی نکلے اور نہ آج کے مسلمان آج تک نکلے 60 سال سے اوپر ہونے پہ، اور وہ ہے ذہنی غلامی. فرعون سے نکل گئے، راستہ بنا، سمندر پھٹا، یہ وہاں سے نکلے، خوش تھے جسمانی طور پہ، اسکیپزم. لیکن آپ نے آگے پڑھا کیا ہوا، جو ہی وہاں سے نکلے تو کسی کو بچھڑے کی پوجا کرتے دیکھا تو کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی بچھڑا بنا دے. کیا پتہ چلا کہ قومیں جب جسمانی طور پہ آزاد بھی ہو جائیں تو کوئی آزاد نہیں ہوتی، وہ ذہنی غلامی بہت بڑی ہے. آج 60 سال سے اوپر ہو گئے، ہم بھی انگریز کے غلام ہیں. انگریز آج زیادہ خوش ہے ہم سے. جب وہ برصغیر پاک و ہند پہ حکومت کرتا تھا، اس کو ہمیں دینا پڑتا تھا، ہمیں جابز دینی پڑتی تھی، ہمارے انتظامات چلاتا تھا. اب تو وہ دور بیٹھ کے ہمارے ذہنوں کو ٹریپ کیے ہوئے، آج ہم بھی نہیں نکلنا چاہتے. تو یاد رکھیے، اصل غلامی ذہنی غلامی ہوتی ہے، اور اس وقت مسلمان ذہنی طور پہ غلام ہے. اسی لیے تو اتنے دبے ہوئے مرعوب ہیں، جو وہ پہنتے ہیں یہ پہنتے ہیں، وہ الٹے کپڑے پہنے یہ الٹے پہنیں گے، وہ پینٹوں کی گھٹنے پھاڑ لیں یہ بھی پھاڑ لیں گے. رونا نہیں آتا ایسی غریب نسلوں پہ کہ جن کی پینٹیں پھٹی ہوئی ہیں، کیا جی سب پھاڑ رہے ہیں تو ہم بھی پھاڑ رہے ہیں، چیر لو وہ کپڑے پھاڑ کے ہاتھ میں پکڑ لیں گے یہ بھی پھاڑ کے ہاتھ میں پکڑ لیں گے، وہ بال پیچھے کریں گے یہ پیچھے کریں گے، وہ نیلے کریں گے یہ نیلے کریں گے، وہ لمبے ناخن کریں گے یہ بھی کریں گے. کہا کہ فکر نہ کرو، وہ قوم ہوما لنا عابدون، کل کے فرعون کو بھی پتا تھا اور آج کے فرعون کو بھی پتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی نسلیں ہماری ذہنی طور پہ غلام بن چکی ہیں. تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ جب ذہن ان کے ہمارے غلام ہے تو آپ دیکھیں کہ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا ذہن کر رہا ہوتا ہے، لہذا ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں. جب تک امت مسلمہ سے یہ ذہنی غلامی نہیں دور ہوگی، آج کے فرعونوں سے بھی ہم نہیں بچیں گے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور اسی طرح ہم نے پھر موسیٰ کو کتاب دی تاکہ اب یہ ذہنی غلام جو ہیں یہ انسان بنے، اِیَّاکَ نَعْبُدُ کے رنگ میں رنگے جائیں، اس طریقے سے یہ اپنے آپ کو بچائیں کہ واقعی ان کو کتاب سے پتا چلے. کیا پتا چلا؟ کہ ذہنی غلامی سے نکالنے والی چیز کتاب ہے. آپ کی غلامی دور ہو رہی ہے، ہم نہیں غلام، برا لگتا ہے یہ لفظ، لیکن سچ بولے ہم معاشرے کے غلام ہیں، رسم و رواج کے غلام ہیں. ہم تو اس حد تک غلام ہیں، ہم کہتے ہیں جب تک ہمارا بچہ 10 سال تک صبح 6 بجے سے 5 بجے تک سکول میں نہیں جائے گا وہ کامیابی نہیں. کیا یہ غلامی نہیں؟ یہ سٹائل آف ٹیچنگ، تعلیم، تربیت، پڑھنا، جاب، ہم کہتے ہیں جب تک بیٹیاں بھی جاب نہیں کریں گی کامیابی نہیں. کیا یہ ذہنی غلامی نہیں؟ مردوں کی طرح عورتیں بھی ان کے ساتھ برابر کھڑی نہیں ہوں گی شو پیس بن کے، ہم کامیابی نہیں. دیکھ لیں آج ساری غلامیاں وہی ہیں. کتاب سے جڑیں گے تو ہدایت ملے گی. اور آخری نبی جن کا تذکرہ اس سبق میں، وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ، اور ہم نے بنایا مریم کے بیٹے کو، کتنا پیارا انداز ہے، وَأُمَّهُ، اور اس کی ماں کو، آیتن، نشانی، وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو جگہ دی. فَجَعَلْنَا مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ اور ہم نے بنا دیا مریم کے بیٹے اور اس کی ماں مریم کو اپنی قدرت کی نشانی. کیسے؟ ماں نشانی ایسے تھی کہ کسی مرد کے ہاتھ لگائے بغیر اس سے بچہ پیدا کروایا. اور بیٹا نشانی کیسے تھا؟ کہ بن باپ کے پیدا ہوا. وَآوَيْنَاهُمَا آوَيُوِي جگہ دینا ان کو کدھر؟ إِلَى رَبْوَةٍ بلندی پہ. یہ ربوہ کیا ہے؟ یہ وہ ربوہ نہیں ہے جو سرگودے کے پاس ہے. ریئلی میں نے جان کے بولی یہ بات. یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان کہلانے والے وہ لوگ کہ جو خود کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن ان کا خیال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ دنیا میں آ چکے مسیل مسیح کی صورت میں اور آج ربوہ ان کا جو ہے وہ ہولی سٹی ہے. ذات قرار و معین اونچی جگہ رہائش کے قابل بلند جگہ جہاں جاری پانی تھا. اب یہ ربوہ کیا ہے اس کے بارے میں مختلف ہمیں انٹرپریٹیشنز ملتی ہیں مفسرین کی. رابا واؤ اس کا روٹ ہے. ربا یاربو اونچی جگہ کو ٹیلے کو کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں اس سے مراد دمشق کی ایک جگہ ہے. بعض کہتے ہیں بیت المقدس ہے. بعض کہتے ہیں کہ حضرت مریم بچے کی ولادت کے موقع پہ جہاں چلی گئی تھی سورہ مریم میں ہم پیچھے پڑ چکے وہ جگہ ہے. اور بعض اس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت لیتے ہیں. اور بعض کہتے ہیں کہ جب لوگ حضرت عیسیٰ کے قتل کے در پہ ہو گئے تو والدہ ان کو لے کر الگ جگہ پہ چلی گئی. پتہ کیا چلا کہ جب کوئی اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کر دیتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو ذاتی قرار و معین دے دیتا ہے. آخرت سے پہلے دنیا میں اچھے ٹھکانے دیتا ہے. کتنی پرسکون جگہ پہ اللہ عیسیٰ کو لے گیا لوگوں کے تانوں سے الزامات سے نکال کر دور لے گیا. ہم بھی جب تک لوگوں سے ڈرتے رہتے ہیں نا ہم کچھ زندہ تھوڑی ہوتے ہیں. چلتی پھرتی لاشیں ہی ہوتی ہیں. کانپ کانپ کے ہم زندگی بسر کرتے ہیں. ایک دفعہ آپ سچائی کے ساتھ جڑ جائیں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی ربوہ بھی دے گا بلندیاں اور ذاتی قرارم بھی دے گا قرار کی جگہ اور معین بھی دے گا. میم عین نون اس کا روٹ ہوتا ہے. مان کہتے ہیں پانی کا نرمی سے بہنا. عین کہتے ہیں چشمے کو. بعض کہتے ہیں اس کا روٹ عین یا نون بھی ہے. معین پھر میم الگ ہو جائے گی اس میں سے. آنکھ چشمہ جاسوس یعنی جاسوس کو بھی اسی لیے عین کہتے ہیں نا کہ اس کی آنکھ وہاں تک جاتی ہے جہاں عام لوگوں کی نہیں جاتی. اور یہ جو چشمہ بہایا اس کا ذکر سورہ مریم میں بھی ہم پڑھ چکے کہ جب فرشتے نے خوشخبری دی تھی کہ تیرے رب نے تیرے لیے ایک چشمہ جاری کر دیا تو ساری بات کا خلاصہ کیا ہے کہ ہر دور میں حق بات کہنے والے بھی وہی رہے اور ان پہ لگنے والے الزام بھی وہی ہیں. اللہ اسی کو بچائے گا ایسی چیزوں سے جس کا دل خالص ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبق پورا ہوا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.
ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين
نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي المبدي والمعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكب العفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام
الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره
میرے مولا
تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں ہے کل
السلام علیکم و رحمۃ اللہ. کیا اپنے بیٹ سے واپس آ گئے تھے؟ الحمد للہ. چلیے جی الحمد للہ. میں ابھی کچھ ہی کرنا بتا رہا ہوں, بہت آسان ہے ان شاء اللہ. آیت نمبر 23 سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے ان شاء اللہ. جی اب دیکھیے کہ یہاں سے ہم نے کیا دیکھا تھا, کہ پیچھے ہم نے کیا دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی نعمتیں دے رکھی تھی نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے صرف ضروریات زندگی ہی پیدا نہیں کی, بلکہ اس کی ہدایت, روحانی ضرورت کا بھی انتظام کیا. یہاں سے ہم اب یہ دیکھیں گے اس کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کیا کرا اللہ تعالیٰ نے, وقتاً و وقتاً انبیاء بھیجے. ٹھیک ہے. اب اس سلسلے میں ہم یہاں سے آیت نمبر 23 سے حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کی قوم کا ذکر ہے. انبیاء کے ذکر, قوموں کے ذکر ہم پڑھیں گے یہاں سے, ہے نا. جی پہ ہم الحمدللہ تفسیر میں دیکھ چکے, ابھی ہم ریکیپ کریں گے. اب کیا ہمیں پتہ چلا, حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال اللہ کی طرف بلاتے رہے, کتنے سال تبلیغ کی؟ ساڑھے 900 سال. بالکل. اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کیسی تھی, جو کہ تمام انبیاء کی دعوت ہم نے آج اپنی تفسیر میں دیکھا. ایک ہی دعوت تھی. کیا تھی وہ؟ توحید کی دعوت, ایک اللہ سے جوڑ, اللہ کی عبادت کرو. ہمیں دیکھیں تبلیغ کے نقطے پہ کتنے الحمدللہ نوٹ کرنے کا موقع ملا نا. اور نوح علیہ السلام کی قوم کی برائی کیا تھی, کیا برائی تھی ان کی قوم میں؟ جی شرک کرتی تھی, شرک کرتی تھی. تو اور حضرت نوح علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی, اور کیا آگے کی ایک بات ہمیں اور پتہ چلی, کہ افلا تتقون, کیا تم نہیں ڈرتے؟ کس بات سے نہیں ڈرتے, کس بات سے خشیت دلائی جا رہی ہے, کہ کیا تم اپنے اصلی اور حقیقی رب کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہو؟ تمہیں ڈر نہیں لگتا, بات کے نتائج سے نہیں ڈرتے؟ لیکن ہمارے لیے عمل کے اتنے سارے پوائنٹ ہیں سر. لیکن قوم نے کیا کہا, نہیں مانی. ان کے بڑوں نے کیا کہا, کہ بشر ہے, نبی بشر نہیں ہو سکتا. یہی ہم ترجمے سے بھی ہم دیکھ رہے ہیں نا. جی ہاں, ہیومن ہے. اور اپنے باپ دادا کو آر بنایا ہے نا, کہ ہم نے تو اپنے باپ دادا کو اس پہ نہیں پایا. آج ایسی بات ملتی ہے. اور کیا الزام لگایا, کہ یہ دعوی رسالت صرف محض کیا ہے, جنون ہے. یہ بلیم کر رہے ہیں, جی ہاں، کہ یہ تو بڑا بننا چاہتے ہیں، ان کی تو عقل ہی کام نہیں کر رہی، یہ تو چند دنوں کا جنون ہے جو ختم ہو جائے گا. دیکھیے نبیوں نے کتنا ظلم سہا اور کتنا صبر کیا. پوائنٹس لکھتے جائیے ہمارے لیے اپنی سبق کے اور عمل کے، کیا کچھ اس وقت کا جب ذہن میں لے کے آتے ہیں، منظر سامنے لائیے تو کیا کہنے کو الفاظ ہیں. اور پھر دیکھیں جب قوم سے مایوس ہو گئے تو رب کو پکارا، 950 سال کے بعد دعا کی. کیا دعا تھی؟ کہ اللہ تعالیٰ مجھے چھٹلا رہے ہیں، میری مدد کر. کیا پتا چلا جب کوئی ایسی بات ہو تو ہمارے لیے کیا ہے سبق؟ رب سے مدد مانگ. جی ہاں، حجت ختم کرنے کے بعد دعا مانگ. اور نبی کی دعا کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ کہ فکر نہ کریں، کشتی بنانے کا حکم دیا، انتظار کریں. اور کیا کریں؟ ہماری رہنمائی میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کی رہنمائی میں انسٹرکشن کے مطابق کشتی بنائیے. اور کس کس کو لے کے بیٹھنا ہے اس کا حکم بھی دیا گیا ہے. اپنے گھر والوں کو بٹھائیے، لیکن کن کو نہ بٹھائیے؟ جن کا فیصلہ ہو چکا ہے. کن کا فیصلہ ہو چکا؟ اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے آواز. دیکھیں یہ بھی ہمیں الحمدللہ رب العالمین، دیکھیں یہ بھی ہمیں کیا سکھاتا ہے، صبر ہے نا، پینک نہیں ہونا. الحمدللہ ہر چیز کے اندر نا اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. اس ٹائم پر کیا کرنا چاہیے جب ایسی چیز ہو تو؟ صبر ہو گیا، پیشنٹ ہو گیا، استغفار کریں، بہت استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کرے اس چیز میں. الحمد للہ رب العالمین. پھر ہم نے دیکھے کہاں ہم تھے، کہ اللہ تعالیٰ سے جب قوم سے مایوس ہو گئے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے رب کو پکارا نوح علیہ السلام نے، ہے نا، اور کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ مجھے جھٹلا رہے تو میری مدد فرما. اس سے کیا پتا چلا کہ جب کوئی ایسی بات ہو تو رب سے پتہ ہے نا. ابھی دیکھیں ہم یہی بات کر رہے تھے نا، اور ایک آواز چلی گئی، تو اللہ سے مدد مانگیے استغفار کے ذریعے. اب دیکھیں کہ نبی کی دعا کا جواب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہ فکر نہ کریں، کشتی بنائیے ہماری رہنمائی کے مطابق، ہے نا، کشتی بنانے کے حکم کے ساتھ ساتھ کس کس کو بٹھانا ہے اس کا بھی حکم دیا گیا، اور کس کو نہ بٹھائیں اس کی بھی ہم بات کر چکے، بیٹا اور بیوی کے لیے آیا. اور کیا کہا کہ کیا فرمایا کہ ان ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، کہ ان پر رحم کرو یا کوئی سفارش لے کے آئیں. اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ صادر ہو گیا اور وہ ڈبو دیے گئے، ہے نا، یہ ہم نے سیکھا. اور پھر آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ نے کیا دعا سکھا رہے ہیں، سوار ہو جانے کی کیا دعا سکھا رہے ہیں، اور اتر جانے کی بھی، اترنے پہ بھی دعا پڑھو. کیا پتا چلا؟ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا صبر ہمیں کتنا نظر آ رہا ہے. کیا چوٹ پڑی ہوگی نا کہ جب ڈوبتا دیکھا انہی لوگوں کو، خاص کر اپنے بیٹے کو، تو کیا دل پہ چوٹ پڑی ہوگی. تو کیا فرمایا کہ کیا کہو؟ الحمدللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. کس بات پر شکر ادا کرو؟ کیا پتا چل رہا ہے ہمیں کس بات پر شکر ادا کرنے کی بات ہے؟ کہ جس نے شکر ادا کرو کس بات پر؟ کہ ظالم قوم سے اللہ تعالیٰ نے نجات دی. دیکھیں یہ کون کر سکتا ہے؟ جی ہاں، اوبے کرنا نا ایوری کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ ود ہم، کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور جس کو اللہ کے وعدوں کا یقین ہوتا ہے وہی یہ کر سکتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اترنے کی دعا بھی سکھا دی کہ جہاں جاؤ خیر ہی ہو. کیا سیکھا یہاں تک ہم نے؟ کیا سیکھا کہ دیکھیں حالات کیسے بھی ہوں، بندہ مومن رب کے ذکر سے غافل نہیں ہو سکتا. کسی کام کے لیے بھی اگر سفر پہ جائیں اطاعت، اور کسی کام کے لیے بھی جائیں، سفر پہ جائیں، کسی کے گھر جائیں، رشتہ لینے بھی بن جائیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے خیر اور بھلائی دے. پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 30 میں کیا فرماتے ہیں کہ اس قصے میں اس میں نشانیاں ہیں, نشانیاں تھیں ان قصے میں, آزمائش تھی. کیا نشانیاں تھی, کیا ہم نے سیکھا؟ وہی والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں الحمدللہ, کہ اطاعت کرنی ہے, اپنی مرضی نہیں کرنی, ایمان والا سمعنا واطاعنا کرتا ہے. اور ایمان لانے میں ہی کامیابی ہے, اور کامیابی کب ہے؟ جب اللہ اسے قبول کر لے. یہ سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں بالکل. اور کسی کی نیکی دوسرے کو کام نہیں آئے گی. حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکے. اور پھر آگے 31 اینڈ آنورڈس میں کیا بتایا گیا, کیا بتایا گیا دیکھیں. پھر اب دوسرے نبیوں کے قصے ہیں نا, کہ ہم نے پھر ان قوموں میں دوسرے نبی کو بھیجا. یعنی ہر نبی نے کیا کرا, ایک ہی میسج تھا. ہر نبی نے اللہ کی طرف پکارا, اللہ کی عبادت کرو, اس سے ڈرو, اسی سے ڈرو. کیا تم نہیں ڈرتے؟ دیکھیں یہی والی بات آ رہی ہے نا, کیا فلا تک ہو. دیکھیں جب تک انسان کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہوتا نا, تو کیا ہوتا ہے؟ کیوں بار بار ڈرنے کی بات کی جا رہی ہے, توحید کی بات کی جا رہی ہے, توحید کے ساتھ اللہ کے ڈر کی بات ہے. جی ہاں بالکل. تو انسان عبادت نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا ڈر نہ ہو بالکل. اور اگر کرے گا بھی تو بے روح ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نا خشیت پیدا کر, اللہ کا ڈر آ جائے, تاکہ ہم اور ہماری اولاد کو بھی ہم یہی, ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر بھی ہمیں یہی بات ڈالنی ہے, اللہ کا ڈر. اللہ کا ڈر ہوگا نا تو انسان تنہائیوں میں بھی پھر غافل نہیں ہوگا, کہ اللہ کی نظروں کو محسوس کرے گا, ہے نا. اور پھر دیکھیں آیت نمبر 32 میں بھی کہ ان کے بڑوں نے تکذیب کی. کس بات کی یہاں پر تکذیب کی بات انکار کیا, کیا پتہ چلا یہاں سے؟ کس بات کو نہیں مانا؟ ایک اور یہاں پر جی ہاں, قیامت کو, کہ مر کر اٹھنے پر کہ آخرت کی پیشگی کو جھٹلا دیا. آخرت کو نہیں مانا. اور وہی والی بات, وہی ہمیں بات ملنی ہے, بار بار دیکھیے دہرائی جا رہی ہے نا. پھر وہی بات کہ جب نبی ان کی اصلاح سے مایوس ہو گئے تو کیا کہا, جھٹلا دیا, تو پھر دعا مانگی. ہم یہی والی بات کہہ چکے کہ جب کوئی ہمیں بھی جھٹلا دے نا تو ہمیں بھی یہی دعا مانگی. اور اللہ تعالیٰ نے مدد میں کیا فرمایا, کیا تسلی دی آیت نمبر 40 میں, کیا تسلی دی کہ چھوڑ دو ان کو, یہ خود ہی نادیم ہو جائیں گے. کیسے ہوئے نادیم؟ کیا ہوا جب قومیں نہیں مانتی, جب نبیوں کو جھٹلاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب آ جاتا ہے. اور یہاں پر عذاب کی صورت بتائی گئی کہ کیسے ان کی کیفیت بتائی جا رہی ہے, کہ کس طرح عذاب آئے. جی ہاں, غرق کر دیے گئے, اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, ان کی جگہ دوسری قومیں آ گئی, ہے نا. کتنے عمل کے پوائنٹس ہیں دیکھیں. اگر ہم نہیں مانیں گے تو کوئی اللہ کا تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کسی اور کو لے آئے گا. ماننے میں ہی بہتری ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 42 اینڈ آنورڈس میں بھی کیا وہی باتوں کو ہائی لائٹ کیا گیا نا, کہ رسول آئے, ان کو جھٹلایا گیا, مذاق اڑایا گیا, باپ دادا کو آڑ بنایا گیا, ہے نا. سب کی وجہ کیا تھی؟ انکار. اور ان سب کا حال کیا ہوا؟ ان میں سے کوئی, سب کا کوئی قدردان باقی نہیں رہا, ان کے صرف افسانے بنا دیے گئے, آنے والوں کے لیے افسانے بنا دیے, ڈیلیٹ ہو گئے بالکل, اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے. اور پھر آیت نمبر 45 اینڈ آنورڈز میں ہم نے کیا دیکھا, کہ موسیٰ اور فرعون کا تذکرہ. موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں بھیجے گئے, وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں نا, کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو ناجواب کر دیا تھا. کیا سیکھا یہاں سے؟ دیکھیں فرعون نہیں مانا نا, کیوں نہیں مانا؟ تکبر, سرکشی, متکبر. اور کیا کہا؟ کہ ہم ایمان لائیں ان دو انسانوں کے آدمیوں کے لیے, یا دو انسانوں پر, یہ تو ہمارے جیسے ہیں, اور ان دونوں کی قوم ہماری غلامی کرتی ہے. جی ہاں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کتنا بہترین تھا, یہ بھی ہمیں یہاں سے ملتا ہے. جو گفتگو کی تھی, لاجواب کر دیا تھا, تو اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ایسی مہارت اور دلائل کی ضرورت ہونی چاہیے کہ لوگوں کو قائل کر دے. اگر کوئی نہ مانے تو نہ مانے, فکر کس بات کی ہونی چاہیے؟ پیغام پہنچانا, اس کے اندر وزن کتنا ہے, دلائل کیسے ہیں. اور دیکھیں فرعون کا یہ کہنا کہ یہ تو ہمارے غلام قوموں کے لوگ ہیں, جی ہاں کنوے کرنا, اس سے کیا ہمیں پتا چلا کہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام تھی, اس پر ہم ایمان لے آئے. دیکھیں دیکھا نہیں نا کہ پیغام کیا ہے, تو اس لیے یہ نہ دیکھیں کہ کون کہہ رہا ہے, کیا دیکھنا ہے کیا کہہ رہا ہے. یہ بھی ہمیں ایک سبق مل رہا ہے نا, حق بات ماننی بالکل. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو کیا دیا؟ کتاب دی, کہ دل ہم نے کتاب, کیوں کتاب دی؟ لعلہم یہتدون, تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. کیا پتا چلا اس سے؟ ہمارے پاس بھی کتاب ہے نا الحمدللہ, ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب یہ قرآن ہمارے پاس ہے, تو اس کتاب سے جڑ کر ہی ہمیں ہدایت مل سکتی ہے. کتاب گائیڈ کرتی ہے, جی ہاں, ذہنی غلامی سے نکالتی ہے, بالکل الحمدللہ نکال رہی ہے نا الحمدللہ. اور پھر دیکھیں آخری آیت, حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے کو نشانی بنایا گیا, اور کس طرح نشانی بنے وہ ہم نے تفصیل میں دیکھا. لیکن یہاں پر بات کیا ہوئی کہ ان کو اونچی جگہ دی گئی, ان کو پرسکون جگہ پر بلندی دی گئی. کیا ہم نے سیکھا یہاں سے؟ ہائی اسٹیٹس کب ملتا ہے, کب ملتا ہے ہائی اسٹیٹس؟ کب اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی پرسکون دلوں کو بنا دیتا ہے؟ جب انسان کیا کرے, لوگوں کی نظر میں ہم اپنا مقام ہمیں نہیں دیکھنا, جی ہاں اللہ کے لیے دنیا وقف کر دیتے ہیں اللہ کی اطاعت میں. اور دیکھیں لوگوں کی نظر میں ہم اپنا مقام دیکھیں گے نا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے, بلکہ ہمیں کیا دیکھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نیکی کا کوئی موقع دے یا کوئی کام ہم سے لے لے تو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول کر لے. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم صرف اور صرف اپنے رب کے لیے خالص ہوں گے. ہمیں اپنے رب کے لیے خالص ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم جو کر رہے ہیں نا, جو پڑھ بھی رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ تیرے لیے ہے, ہم صرف تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, تو ہم سے اسے قبول کر لیں, ہے نا. سب سے اہم بات تو قبولیت ہے, قبول ہی نہیں ہوئی تو پھر ہمارے لیے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے قبول کر لے. اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اس کتاب سے تو جوڑا ہے, لیکن اب اس پہ عمل کرنا اور اس پہ ہمارے لیے اطاعت کرنا اس پہ ہمارے لیے آسان کر دیں, کیونکہ ہم صرف اور صرف تیرے لیے کر رہے ہیں. کلاس میں بھی جب آیا کریں نا تو اپنی نیتوں کو چیک کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ صرف اور صرف تیرے لیے ہم بیٹھے ہیں, تو بس ہم سے قبول کر لے اور ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کر لے اور ہمارے لیے سب کے لیے آسانی کر دے ان شاء اللہ. چلیے نیکسٹ ان شاء اللہ اتباعِ سنت جو کہ اب ہم نے اسٹارٹ کری ہے, انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے. اس کے لیے ریڈی ہو جائیے, اپنی بکس کھول لیجیے, نوٹس کے لیے تیار ہو جائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربی یسر ولا تسر وتمم بالخیر. اتباع سنت کے مسائل بک میں سے ہم شروع کریں گے نیکسٹ چیپٹر کہ قرآن سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت. احتیاج السنتی لفہم القرآن. ہم سنت کے بغیر قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے. ایک فتنہ ہے اور وہ کیا کہ قرآن کی بات ہے تو لے لو, حدیث کی تو چھوڑ دو. اس چیپٹر میں ہم ایسے دلائل دیکھیں گے کہ اگر حدیث نہ لیں تو قرآن پاک کی کئی آیتیں اور دین اسلام کے کئی بیسک ریچولز بھی ہمیں سمجھ نہیں آ سکتے. سنت یعنی حدیث کے بغیر قرآن مجید سے تمام شرعی مسائل معلوم کرنا ممکن نہیں. سنت میں بیان کیے گئے احکامات قرآن مجید کے احکامات کی طرح واجب الاتباع ہیں, یعنی اس پر عمل کرنا واجب ہے, فرض ہے. حضرت مقدام بن مادی کرب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ نے فرمایا, لوگو یاد رکھو قرآن ہی کی طرح ایک اور چیز یعنی حدیث مجھے اللہ کی طرف سے دی گئی ہے. خبردار ایک وقت آئے گا کہ ایک پیٹ بھرا یعنی متکبر شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا اور کہے گا, لوگو تمہارے لیے یہ قرآن ہی کافی ہے, اس میں جو چیز حلال ہے بس وہی حلال ہے اور جو چیز حرام ہے بس وہی حرام ہے. حالانکہ جو کچھ اللہ کے رسول نے حرام کیا وہ ایسے ہی حرام ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا. سنو گھریلو گدا بھی تمہارے لیے حلال نہیں, حالانکہ قرآن مجید میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں. نہ ہی وہ درندے جن کی کچھلیاں یعنی نوکیلے دان جن سے وہ شکار کرتے ہیں, نہ ہی کسی ذمی کی, ذمی یعنی وہی نان مسلم جس سے جزیہ لیا جاتا ہے, جس کا ذمہ لیا جائے, کسی ذمی کی گری پڑی چیز کسی کے لیے حلال ہے. ہاں البتہ اگر اس کے مالک کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو تو پھر جائز ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا. اس روایت سے ہمیں کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ ایک تکبر والا شخص یہ کہے گا کہ قرآن کی ہی ضرورت ہے, حدیث کی ضرورت نہیں. اور آپ دیکھیے کہ یہ شخص گزر چکا, ایسا دور گزرا تاریخ میں کہ جب اس فتنے کا آغاز ہوا تھا نا, پہلی دفعہ جب یہ بات لوگوں میں معروف کی گئی کہ بس ہمیں تو اپنی ہدایت کے لیے قرآن ہی کافی ہے اور ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں, تو اسی طرح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہمیں یہ بات بتا دی. پھر سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ ضروری نہیں کہ کوئی چیز قرآن پاک ہی میں آئے تو پھر وہ حرام ہوگی, حدیث میں بھی ہوگی. مثلا ابھی میں آپ ہی کے سامنے یہ بات کروں کہ ہم میں سے کوئی جنگلی گدے کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ گدے کا گوشت کھانا چاہتے ہیں؟ پورے قرآن میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ حرام ہے؟ آپ کو کھانا پڑے گا, کیونکہ جب تک دلیل نہیں ہوتی ہر چیز اپنی اصل کے حساب سے حلال ہے, جب تک اس پہ کوئی قرآن کی آیت یا اللہ کے نبی کی حدیث نہ آئے. اب وہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے یا حدیث سے کسی مسئلے کو نہیں سمجھنا چاہتے تو پھر ان کو جنگلی گدے کا گوشت کھلا دیں اگر قصاب, کیا حرج ہے, کھا لیں. نہیں کھا سکتے. زو ناب اور زو مخلب, وہ جانور جو کچلیوں سے دان پکڑتے ہیں جیسے شیر, چیتا, گیدڑ یا اس طرح کے جو جنگلی جانور ہیں, ان کی حرمت کا پورے قرآن میں کوئی ذکر نہیں. ان شاء اللہ تعالیٰ جب پورے قرآن کے سفر سے آپ گزریں گے, سورۃ مائدہ میں بہت ساری حلال اور حرام کی باتیں آئیں گی, لیکن یہ کوئی جانور آپ کو نہیں حلال ملے گا. یہ کہاں ملے گا؟ حدیث میں ملے گا. تو لہٰذا آپ ایک مسئلہ سمجھ لیں گے کہ جس طرح قرآن سے کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے, اسی طرح حدیث سے بھی حرام ہو سکتی ہے اور سنت سے بھی وہ چیز حرام ہو سکتی ہے. اور ہو سکتا ہے یہ سوال اسائنمنٹ میں آ جائے, اس لیے اس کو غور سے سن لیں. حضرت ابو رافع سے روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگو میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو, اس کے پاس میرے ان احکامات میں سے جن کا میں نے حکم دیا یا جن سے میں نے منع کیا کوئی حکم آئے اور وہ یوں کہے کہ میں تو آپ کے اس حکم کو نہیں جانتا, ہم نے جو کتاب اللہ میں پایا اسی پر عمل کر لیا, یعنی یہی ہمارے لیے کافی ہے. ابو داؤد نے یہ روایت نقل کی. اس سے بھی پتا چلی وہی بات کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی کی بات ہمارے لیے لازمی نہیں. قرآن مجید کو سنت کے ذریعے سے ہی سمجھا جا سکتا ہے. چند مثالیں درجہ ذیل ہیں. پہلی مثال, حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دیانت داری آسمان سے لوگوں کے دلوں میں اتری ہے، یعنی انسان کی فطرت میں شامل ہے، اور قرآن بھی آسمان سے نازل ہوا ہے جسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سمجھا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا. ہمارے ٹاپک سے ریلیونٹ یہاں کون سا جملہ ہے کہ جسے لوگوں نے پڑھا اور سنت کے ذریعے سے سمجھا. ٹھیک ہے، حدیث نہ جب تک بیان کی جائے قرآن پاک کی آیت نہیں سمجھ نہیں آتی. تفسیر کی کلاس میں جب کبھی آپ بیٹھ کے دیکھیں، شان نزول ہے اس کی بھی دلیل حدیث سے ملتی ہے اکثر، کوئی اس میں اس کے اندر مزید تفصیلات بیان کی جاتی ہیں، ساری حدیث ہوتی ہیں، ورنہ تو ہر بندہ اپنی مرضی کی تفسیر کر لے. آج یہ بھی ایک الزام بہت ہے کہ لوگ اپنی مرضی کی تفسیریں کر لیتے ہیں. نہیں، مرضی کی کوئی نہیں کر سکتا، جو حدیث کی روشنی میں تفسیر کرے گا انشاءاللہ تعالی اس کی بات جو ہے وہ قابل قبول ہوگی. اگلی روایت ہے، یالا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے پوچھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ اگر تمہیں کافروں کے ستانے کا خوف ہو تو نماز قصر کر لینے میں کوئی حرج نہیں، اور اب جبکہ زمانہ امن ہے تو کیا قصر کی رخصت ہے؟ اشارہ ہے ان کا سورۃ نساء کی اس آیت کی طرف کہ جس میں سفر کے دوران نماز کی بات ہے، کہ اگر تم سفر میں ہو یا اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پھر تم قصر کر لو. تو کہہ رہے ہیں کہ اب تو کوئی خوف نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو پھر اب تو قصر کی ضرورت نہیں ہے. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے بھی تمہاری طرح تعجب ہوا تھا، تو میں نے رسول اللہ سے مسئلہ دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا کہ دوران سفر خوف ہو یا نہ ہو، اللہ نے تمہیں صدقہ دیا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو. قصر نماز سفر کی حالت میں، اگر آپ تین دن کے کام یا تین دن تک کے لیے کسی جگہ جاتے ہیں تو آپ باقی نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، اور فجر کے علاوہ باقی نمازوں کی رکعتیں کچھ کم ہو جاتی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تحفہ ہے. آپ سوچیں گے کیوں؟ اس لیے کہ اسلام میں سفر با مقصد ہوتے ہیں، اور سفر سے فارغ ہو کے فوراً سے پہلے گھر جانا چاہیے. بیکار گھومنا پھرنا، روڈز پہ پھرنا اور ونڈو واچنگ کرنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اب سفر پہ گئے، اب ساتھ ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد نماز ہو رہی ہے تو ڈسٹریکشن بھی ہوگی. اللہ نے موقع دیا کہ تم نمازیں دو جمع کر کے پڑھ لو، مختصر پڑھ لو، اور اپنا کام کر کے گھر آ جاؤ. آج لوگ کہتے ہیں ہم کیوں پڑھیں، آج کل تو اتنی سہولت ہے، جہازوں کے سفر ہیں، آج کل تو آسانی ہے. جو بھی ہے اللہ کا تحفہ ہے. آج اگر سفر میں کوئی نہیں پڑھتا سفر قصر کی نماز اور دوسرا پڑھتا ہے، تو پڑھنے والا اس کا زیادہ اجر لے کے جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات نہ پڑھنے والا گناہ گار ہو جاتا ہے اگر وہ اس عقیدے کے ساتھ پڑھتا ہے کہ یہ جائز ہی نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین سنت کی روشنی میں جب لیں گے تو آسان ہوگا. اگلی روایت ہے عدی بن حاتم سے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے روزے کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا سحری اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک سفید دھاری سیاہ دھاری سے الگ نظر نہ آئے. چنانچہ میں نے دو ڈوریاں لی، ان میں سے ایک سفید تھی اور دوسری سیاہ تھی، اور رات بھر دونوں کی طرف دیکھتا رہا. میں نے یہ صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو آپ نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی جو ابو سفیان کو یاد نہیں رہی، پھر فرمایا اس سے مراد رات اور دن ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. صحابہ کرام کی امانت دیکھیے کہ حدیث بیان کرتے ہوئے اگر کوئی بات صحیح نہیں سنی ہوتی نا تو کہہ دیتے تھے یہ لفظ میں نے صحیح نہیں سنا، اچھا یا کوئی اور بات کہی تھی. یعنی اتنی احتیاط تھی ان کے دلوں میں حدیث کی بات کہتے کہتے کہ وہ پوری حدیث بیان کر کے بھی آگے سے کہہ دیا کرتے تھے او کما قال رسول اللہ، یعنی یا تو وہی بات ہے جو میں نے کہی ہے، او یا کما جیسے قال رسول اللہ، یا جیسے پھر اللہ کے نبی نے کہا تھا وہ بات ہے. یعنی پھر بھی ذمہ داری نہیں لیتے تھے کہ ہم نے جو بات کہی ہے وہی پوری ٹھیک ہے. تو یہ ان کے احتیاط کا تقاضا تھا. ایک اور آیت قرآن پاک میں اتری، اس کے بارے میں بھی پوچھا گیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وہ لوگ جنہوں نے اپنے ایمان میں ظلم شامل نہیں کیا، سورۃ انعام کی آیت نمبر 83 ہے، تو تمام مسلمان پریشان ہو گئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کوئی ظلم یا گناہ نہ کیا ہو؟ آپ نے ارشاد فرمایا آیت میں ظلم سے مراد گناہ نہیں بلکہ شرک ہے، کیا تم نے حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں سنی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. یعنی یہ آیت جب نازل ہوئی نا، قرآن پاک کی آیت ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، تو گھبرا گئے. کہا اللہ کے نبی چھوٹا موٹا ظلم تو ہر ایک سے ہی ہو جاتا ہے, کبھی اپنے نفس پہ کبھی کسی کے ساتھ, تو ہم میں سے کون پھر بچے گا؟ تو کہا نہیں, یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, کیونکہ شرک بھی تو ایک ظلم ہے نا جو انسان اللہ تعالیٰ کے حق میں کرتا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ قرآن پاک کی ایک آیت کی روشنی میں دوسری آیت کو سمجھا جا سکتا ہے. اگلا مسئلہ ہے کہ سنت رسول نظر انداز کرنے سے بعض شرعی احکام نامکمل اور غیر واضح رہتے ہیں. مکمل دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کے ساتھ ساتھ سنت کی پیروی اور اتباع بھی ضروری ہے. اس کی چند مثالیں, قرآن مجید نے صرف مسافر اور بیمار کو رمضان میں روزے چھوڑ کر قضا ادا کرنے کی رخصت دی ہے, جبکہ رسول اللہ نے مسافر اور بیمار کے علاوہ حائضہ یعنی پیریڈ والی خاتون, حاملہ یعنی پریگننٹ عورت, اور دودھ پلانے والی عورت یعنی نرسنگ کرنے والی عورت کو بھی روزہ چھوڑ کر بعد میں قضا ادا کرنے کی رخصت دی. قرآن پاک کا حکم کیا ہے؟ فمن کان منکم مریدن او علی سفر فعدت من ایام اخر. تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور روزہ نہ رکھے تو رمضان کے بعد دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے. یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف مریض اور بھی مسافر کا ذکر ہے نا, اور سورہ بقرہ کی آیت 184 ہے. پھر دوسری بات کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس بات کو وضاحت کی, اس کی دلیل آگے آتی ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا, اللہ تعالیٰ نے مسافروں کو روزہ مؤخر کرنے کی, مؤخر مین پوسٹ پون کرنا, ڈیلے کرنا, اور نصف نماز کی رخصت دی ہے, جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو صرف روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے. اسے نسائی نے روایت کیا. اس روایت سے کیا پتا چلا؟ کہ مسافر کا روزہ چھوڑنا لیکن بعد میں اس کو ادا کرنا, اور نماز کا کم ہونا, اور اسی طرح دودھ پلانے والی یا پریگننٹ عورت کا روزے کو چھوڑ کے بعد میں رکھنا, یہ حکم ہمیں حدیث سے ملتا ہے. چلیے, اب اگر ہم حدیث کو نہیں مانتے تو آپ بتائیے کہ قرآن پاک میں یہ حکم ہے کہ پیریڈز میں عورت نماز نہ پڑھے؟ آئی ڈونٹ نو آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو تفسیر سے پڑھا, لیکن یہ دوسرے بارے میں ہے. یس سلون اکانل واحد, وہیں سے حیض کے اور پیریڈز کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ سے پیریڈز کے بارے میں پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں وہاں شوہر کے تعلق کے ناطے سے لکھا, اس کو اذن کہا, اس کو گندگی کہا, لیکن وہاں یہ نہیں لکھا کہ عورت نماز نہ پڑھے. اب ہر خاتون جو ہر مہینے میں 4-5-6 دن جو نماز نہیں پڑھتی, آپ بتائیے اب کیا سوچ کے نہیں پڑھتے؟ قرآن کی کوئی دلیل نہیں آپ کے پاس. یہ جو لوگ کہتے ہیں حدیث کے بغیر دین سیکھ لو, پھر ان کو اس میں نمازیں پڑھنی چاہیے. اور ایک فرقہ ہے مسلمانوں کا جو پڑھتا ہے, وہ کہتے ہیں صرف قرآن کی بات مانیں گے اور ان کی خواتین پیریڈز میں نماز پڑھتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے. پھر اگلی بات, حضرت ابو زنات رحمہ اللہ فرماتے ہیں, مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں, لیکن مسلمانوں پر ان احکام کی پیروی کرنا لازم ہے. انہی احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ عورت روزوں کی قضا ادا کرے لیکن نماز کی قضا ادا نہ کرے. اسے صحیح بخاری نے روایت کیا. یعنی تھوڑی سی بات عقل کو عجیب لگتی ہے نا کہ ایک عورت ہے, وہ پیریڈز میں روزے بھی نہیں رکھتی, نماز بھی نہیں پڑھتی, لیکن بعد میں نماز قضا نہیں کرتی لیکن چھٹے ہوئے روزے رکھتی ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی پتا چل گیا جن کو نہیں پتا تھا کہ پیریڈز کی وجہ سے جو روزے چھٹ جاتے ہیں ان کو پورا کرنا پڑتا ہے بعد میں. ٹھیک ہے, اب آپ بتائیے کہ جو عورت نماز نہیں پڑھتی اور روزہ رکھتی, اس کی دلیل کس نے دی؟ اللہ کے نبی کی حدیث سے مل گئی نا یہ بات. عقل سے پوچھو, یا تو دونوں نہ پڑھو یا دونوں پڑھو. لاجکس اس کی کئی سمجھ آ سکتی ہیں کہ نمازیں آپ دیکھیے کہ 5-6 دن کی نمازیں اگر جمع ہوئی ہوں, 25-30 نمازیں, پھر ایک عورت پیریڈ سے فارغ ہو, ساتھ اس وقت کی نماز پڑھے, پھر پچھلی 25 پڑھے, ہر دن کی 5 بھی ہیں, تو ایک مشکل میں رہے گی نا. ہو سکتا ہے اسی ادائیگی کے دوران دوبارہ پیریڈز آنے ہو جائیں, جبکہ روزوں کا معاملہ فرق ہے. پورے سال میں 5-6 روزوں کو میک اپ کرنا کوئی مشکل نہیں, ہر 2 ماہ کے بعد بھی ایک روزہ قضا کر لیا جائے تو اگلے روزوں سے پہلے وہ پورے کر سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ بندوں پہ مشکل نہیں ڈالتا. تو یہی بات ادھر کہی گئی کہ یہ عقل کے خلاف ہے. بعض چیزیں لوگ کہتے ہیں ہماری تو عقل میں یہ نہیں آتی, تو یاد رکھیے کہ عقل کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے عقل کا استعمال جو کیا تھا نا, وہ شیطان نے کیا تھا. انا خیر من ہو خلقتنی من نار و خلقتہ من تین. اے اللہ میں بہتر ہوں, تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا, اور آگ مٹی سے بہتر ہے. یہ اس کی عقل کا استعمال ہے نا. اور آج بھی بہت جینیس قسم کے لوگ عقل کا استعمال زیادہ کر کے ہی دین سے رکے ہوتے ہیں. تو لہذا دین کے بارے میں لاجک نہیں پوچھنی, سمینا و اتانا. حکمت معلوم ہو جائے تو خوش ہونے پہ سہاگا, نہیں معلوم ہوتی تو بس ہمارے رب نے کہہ دیا ایسے ہی ہوگا, ہمیں نہیں اس کی حکمت سمجھ آ رہی بس ہوگی. سورۃ آل عمران میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ راسخون فی العلم جو ہوتے ہیں وہ شبہ والی آیتوں کو سن کے یہی کہہ دیتے ہیں بس یہ ہمارے رب کا ہے, ہمیں نہیں اس سے بحث کے کیوں ہے کیا ہے, ہم بس اس کو مان لیں گے. پھر اگلی بات دیکھیے کہ قرآن مجید نے زانی مرد اور زانی عورت کو, یعنی زنا کرنے والا مرد اور عورت, ان کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا. کہاں دیا؟ سورۃ نور کے اندر بالکل پہلی ہی آیتوں میں. جبکہ رسول اللہ نے غیر شادی شدہ مرد اور عورت کو 100 کوڑے مارنے کا حکم دیا ہے, اور شادی شدہ مرد اور عورت کو سنسار کرنے کی سزا دی ہے. اب دیکھیں کہ قرآن پاک میں آج یہ آیت نہیں ہے کہ شادی شدہ کو رجم کیا جائے, حالانکہ اسلام کا یہ حکم ہے اور یہ پہلے آیت موجود بھی تھی, پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دیا. تو لہٰذا اب جو حکم اس پہ ہو رہا ہے وہ عورت کا, وہ شادی شدہ والا حکم ہے وہ حدیث سے. قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ سورۃ نور کی آیت 2 ہے, الزانیت والزانی فجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدۃ. زنا کرنے والی عورت اور مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو, اور اللہ تعالیٰ کے دین کو نافذ کرنے کے معاملے میں تم کو ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو. اب یہاں بات تو صرف تھی 100 کوڑوں کی, لیکن اللہ کے نبی نے بات کو مزید کیسے واضح کیا؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں, مائز بن مالک رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 2 مرتبہ زنا کا اعتراف کیا, آپ نے انہیں واپس لوٹا دیا. حضرت مائز پھر حاضر ہوئے اور 2 مرتبہ زنا کا اعتراف کیا, تب آپ نے ارشاد فرمایا, تم نے 4 مرتبہ اپنے خلاف گواہی دے دی. تب لوگوں کو حکم دیا, جاؤ اسے سنسار کر دو. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. یعنی ایک کسی کے بھی زنا کی سزا کے لگنے پہ شرط ہوتی ہے کہ 4 لوگوں کی گواہی دی جائے. یعنی زنا کی سزا جہاں اتنی سخت ہے کہ 100 کوڑے یا پھر رجم کی سزا ہے, تو یہ سزائیں ایسے کھیل کے طور پہ نہیں دے دی جاتی کہ کسی کو شک ہوا اور کسی نے آ کے کہا میں نے دیکھا فلاں لڑکی کا فلاں سے تعلق ہے اور فلاں دس اور پکڑو اور کوڑے لگا دو یا مار دو. ایسا کھیل نہیں ہے, اسلام ایسی باتوں کی اجازت نہیں دیتا. اب یہ موضوع نہیں ہے اس لیے اس پہ ابھی صرف اتنی بات کافی ہے, لیکن حکم دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے یہ دوسری بات بیان کی اور آج عمل ہو رہا ہے, پوری شریعت میں اس پہ عمل ہو رہا ہے. جو لوگ حدیث کو نہیں مانیں گے تو پھر ان کو تو شادی شدہ لوگوں کو بھی کچھ نہیں کرنا, اور چونکہ اسلام عملا نافذ نظر بھی نہیں آتا تو ان مسئلوں کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہمیں پڑتی. حالانکہ آج اسلام نافذ ہوگا تو یہ سارے مسئلے بچے بچے کو یاد ہوں گے, کیونکہ جب کسی چیز پہ عمل ہوتا ہے تو وہ ہماری یادداشت کا حصہ رہتی ہے. اگلا مسئلہ ہے, قرآن پاک نے تمام مردار حرام قرار دیے ہیں جبکہ رسول اللہ نے مری ہوئی مچھلی حلال قرار دی ہے. قرآن پاک کا حکم سورۃ مائدہ آیت 3, حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ, حرام کیا گیا ہے تم پر مردار, خون خنزیر کا, گوشت اور ہر وہ جانور جس پر ذبح کرتے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے. اور اللہ کے نبی نے اس میں کیا اضافہ کیا؟ حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمندر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا, سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار یعنی مچھلی حلال ہے. چلیے آپ کے لیے ایک دلچسپ خبر آ گئی کہ اگر صرف قرآن کو ماننا ہے تو پھر سی فوڈ بھی نہیں کھا سکتے باہر سے. یہ جب فش کھا لیتے ہیں نا باہر سے کہ چلو اب مسلم یہ تو کھا لیں, اب وہ بھی نہیں آپ کھا سکتے, کیونکہ پورے قرآن پاک میں کہیں نہیں لکھا کہ مچھلی کھا سکتے ہو. یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو ساری بات سنتے ہوئے ہمارے دل میں اس چیز کا یقین بڑھتا چاہیے کہ حدیث کے بغیر دین کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا. اگلی بات, قرآن مجید کا حکم کیا؟ قرآن مجید نے عورتوں اور مردوں کے لیے ہر طرح کی زینت کو جائز اور حلال قرار دیا جبکہ رسول اللہ نے مردوں کے لیے سونا اور ریشم پہنا حرام قرار دیا. قرآن پاک کا حکم کیا ہے؟ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کس نے رزق کی پاکیزہ چیزوں کو اور اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا ہے جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا. اور اللہ کے نبی نے اس کو کیسے واضح کیا؟ حضرت ابو موسیٰ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی عورتوں کے لیے سونا اور ریشم حلال کیا گیا اور مردوں کے لیے حرام کیا گیا ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا۔ پھر اگلی بات جو بڑی اہم ہے، ہم دن میں کئی بار اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں، وضو۔ قرآن مجید نے وضو کا طریقہ منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، پھر سر کا مسا اور پاؤں کا دھونا بتایا، جبکہ رسول اللہ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونا، 3 مرتبہ کلی کرنا، 3 مرتبہ ناک صاف کرنا اور پھر منہ دھونا، 3 مرتبہ دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھونا، اس کے بعد سر اور کانوں کا مسا کرنا اور پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں ٹخنوں تک دھونا بتایا۔ یعنی اگر صرف ہم قرآن پاک کی آیت کو دیکھ کے وضو کریں تو ہم صرف اس میں 4 کام کریں گے، اور وہ کون سے؟ کہ جس میں منہ دھویا جائے گا، ہاتھ دھوئے جائیں گے کونیوں تک، اور سر کا مسا اور پاؤں دھوئے جائیں گے۔ نہ کلی ہے اس میں، نہ اس کے اندر آپ دیکھیے کہ ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور نہ 3-3 بار دھونے کی بات ہے۔ یہ حدیث سے پتہ چلا نا، تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ پھر دین جو ہے وہ مزید واضح ہو جاتا ہے۔ پھر اگلا حکم قرآن مجید میں ہے، کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین۔ یہ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 6 ہے۔ کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر مسا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں تک دھو لیا کرو۔ اب یہ 4 کام کرتے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کو کیا زیادہ کروایا؟ اس کی دلیل حضرت حمران سے روایت ہے کہ حضرت عثمان نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور برتن سے دونوں ہاتھوں پر پانی ڈالا اور دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر اپنا ہاتھ برتن میں ڈالا، کلی کی، ناک صاف کی اور اس میں پانی ڈالا، پھر اپنا چہرہ 3 مرتبہ دھویا اور کوہنیوں تک بازو 3 مرتبہ دھوئے، پھر سر کا مسا کیا، پھر 3 مرتبہ دونوں پاؤں دھوئے، پھر فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں تو یہ مختصر سی مثالیں تھیں نا، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث کے بغیر دین کو نہیں سیکھا جا سکتا۔ مثلا بہت بیسک بیسک باتیں ایک دو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور آپ وہ نوٹ کر سکتے ہیں اسی چیپٹر کی روشنی میں۔ مثلا دیکھیے کہ نکاح کا طریقہ، عورت اور مرد کا جو نکاح ہوتا ہے اور جو اس میں بول بولے جاتے ہیں، پورے قرآن پاک میں نہیں ہے، کیسے پڑھیں گے؟ پھر اذان، دن میں 5 دفعہ جو اذان دی جاتی ہے پورے قرآن پاک میں ان لفظوں کے ساتھ نہیں ہے، کہاں پڑھیں گے، کیسے دیں گے اذان؟ پھر نمازوں کا وقت، نمازوں کے نام کھل کے کہیں نہیں لکھے۔ نمازوں کا طریقہ، فجر کی 2 سنتیں 2 فرض، ظہر کی 4 سنتیں یا 4 فرض قرآن پاک میں نہیں لکھے ہوئے۔ آپ تو نماز نہیں پڑھ سکتے جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ ساتھ نہ لیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے سونے، جاگنے، بیٹھنے، کھانے پینے کی باتیں، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بائیں سے نہ کھاؤ، قرآن پاک میں نہیں لکھا۔ قرآن پاک تو ایک مجمل سی کتاب ہے، ایک مختصر، ایک کنسائز، ایک کمپریہنسو کتاب ہے، جامع کتاب ہے، حدیث کی روشنی میں اس بات کو کھولا جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ جن مسلمانوں کے دلوں میں یہ مغالطہ ہے کہ حدیث کے بغیر دین کو سیکھا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بھی اصلاح فرما دے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ مزید اچھے طریقے سے اپنے عقائد کو درست کرتے ہوئے، کراتے ہوئے، سنتوں پہ عمل کرنے والا بنا دے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمد للہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنی توفیق دی اور ہماری اسلامی برکت دی کہ ہم کچھ کام کر سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے اس کو قبول فرمائے، اور جو کچھ وقت کی کمی بیشی ہوئی اور جو ہمارا نقصان ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر بھی ہمیں بہترین اجر سے نوازے، آمین اللہم آمین۔ الحمدللہ آج جو ہم نے چیز دیکھی کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے سنت کی ضرورت، کتنی زیادہ اہمیت ہے سنت کی ہمارے دین میں. کیونکہ ابھی جیسے ہماری عالیہ نے لکھا تھا کہ قرآن میں ہمیں کچھ چیزیں نہیں بھی ملتی، رائٹ. اور جیسے بات ہوئی ابھی کہ قرآن ایک مجمل اور جامع کتاب ہے، اس میں ہر چیز بتا دی گئی، لیکن اس کی شرح، اس کی تفصیل ہمیں کہاں ملتی ہے؟ وہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے، رائٹ. الحمدللہ، اس کے لیے ہمیں پھر حدیث سے رجوع کرنا پڑتا ہے، الحمدللہ. اچھا، جب ہم حدیث سے رجوع کریں گے تب اس کی اتباع کے لیے کیا حکم ہے ہمارے پاس؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ تو قرآن میں نہیں ہے حکم تو ہم نہیں کریں گے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نو. وائی؟ نو تو ہم کہہ دیں، لیکن اس کی ریزن ہونی چاہیے نا، کیوں نہیں؟ ہم نے دیکھا قرآن میں نہیں ہے، قرآن ہمارے پاس کتاب ہے، رائٹ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کی صورت میں ہمارے یہ کتاب ہے. یس، کیونکہ حدیث کے اتباع بھی ہم پر واجب ہے. شریعت ہماری مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ ہم قرآن کے ساتھ سنت کو بھی نہ لیں، حدیث کو بھی نہ لیں، رائٹ. حدیث کے بغیر ہمارا دین مکمل نہیں. نوئی سے سب کے لیے نوئی سے الحمدللہ، ٹھیک ہے. اور اس حوالے سے ہم نے کتنی پیاری پیاری مثالیں دیکھی تھی کہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو قرآن میں ہمارے پاس موجود ہے جس کا حکم، لیکن کچھ ایسے احکامات ہیں جو کہ دیے گئے ہیں لیکن اس کی وضاحت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے لیے بھی ہمیں حدیث سے رجوع کرنا پڑتا ہے. پھر کچھ احکامات ایسے ہیں جو ہمیں قرآن میں ملتے ہی نہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں حدیث سے رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ حدیث میں اس کے واضح احکامات ہیں، ٹھیک ہے، الحمدللہ. پھر ہم نے جو مثالیں دیکھی اس بک کے حوالے سے، اور پھر اگین مجھے اس کتاب کی اہمیت کا بھی اندازہ اس کامنٹ سے ہوا کہ اگر ہم صرف قرآن پڑھ لیتے ہیں، رائٹ، تو الحمدللہ قرآن کو پڑھنا سمجھنا پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمارے معاشرے میں ہے کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا جائے، رائٹ. لیکن اگین جیسے کیونکہ ہم نے حدیث کی اہمیت کو سمجھا، پتا نہیں کب ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل میں ڈالے، کب ہمارے دل میں آئے کہ ہم حدیث کو بھی اسی طرح پڑھیں جس طرح قرآن کو ہم ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھتے، رائٹ. تو ایٹ لیسٹ اس وقت تک ہمارے پاس جو یہ سنت کے حوالے سے مسنون جو احکامات ہیں ہمارے پاس، اس حوالے سے تفہیم السنہ کی یہ جو چھوٹی چھوٹی سی بکس ہیں وہ ہمارے لیے کتنی امپورٹنٹ ہیں اور کتنی ہماری ضرورت کو پورا کرتی ہیں، رائٹ. بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر ہمیں حدیث کے ہم موٹی موٹی بکس نہ بھی کھول کے دیکھیں تو ایٹ لیسٹ ہمارے جو عام زندگی کے روزمرہ کے مسائل ہوتے ہیں وہ ہمیں ان ڈفرینٹ بکس سے مل جاتے ہیں، رائٹ. اور الحمدللہ جب ہمارے سامنے حدیث آ جاتی ہے تو اس سے دل بہت مطمئن ہو جاتا ہے، رائٹ. بالکل عالیہ، جیسے آپ نے کہا کہ جب تک آپ کے ہسبینڈ نے وہ بات کہی تو آپ نے کہہ دیا آئی ڈونٹ نو بیکاز آئی ڈیڈنٹ ریڈ اٹ ٹل ہیئر، رائٹ. جہاں تک ہم نے قرآن پڑھا وہاں تک ہمیں وہ چیز نہیں ملی، رائٹ. لیکن جب آپ کے سامنے یہ حدیث آ گئی تو آپ کا شرح صدر ہوا، رائٹ. دل کھل جاتا ہے جب ہم قرآن اور حدیث کو پڑھتے ہیں، تو ہمارا شرح صدر ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں ایک دم اطمینان اتر جاتا ہے کہ نہیں، ہم نے اس کو پوری سند کے ساتھ پورے متن کو اس کو پڑھا ہے اور یہ بات اس طرح ہے، رائٹ. سو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کے ساتھ جس طرح جوڑا ہے، تو ساتھ ہی ہمیں اس کا یہ بینیفٹ بھی ملا کہ ہم سنت کے حوالے سے بھی اس تفہیم السنہ کی سیریز کی جو کچھ تھوڑی بہت بکس ہیں اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے سامنے کچھ چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اور زندگی میں برکت دے، ٹائم میں برکت دے، اور اتنی مہلت دے کہ ہم انشاءاللہ پوری پوری حدیث کی بکس کو بھی پڑھ سکیں اور اپنے لیے کچھ اور خیر کے کام کرنے والے بن جائیں اور کچھ اپنے میزان کو بھاری کرنے کا باعث بن جائیں. اچھا، پھر ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کس طرح نماز اور روزے کے حوالے سے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا، رائٹ؟ لیکن ہم نے کیا دیکھا تھا، وہاں پہ بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جتنی تفسیر ہوئی تھی، یا تو یہ ہوتا ہے کہ قرآنی آیات کی دوسری قرآنی آیات سے ہی تفسیر کی جاتی ہے یا پھر حدیث سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے. سو یہ سب کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ جو سورہ نور کا حکم ہے، الحمدللہ وی آر آن سورۃ المؤمنون، سو باذن اللہ ویری سون وی آر گوئنگ ٹو ڈو دا سورہ نور انشاءاللہ، اور اس میں ہم اس کو مزید اور ڈیٹیل سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو بیسک بات ہمارے پاس کیا آئی کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اگر ہم سنت کو نظر انداز کریں گے تو بعض شرعی احکام نامکمل اور غیر واضح رہتے ہیں. تو مکمل دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کیا ضروری ہے کہ جس طرح ہم قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، اسی طرح جس طرح اس کی پیروی کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اسی طرح سنت کی پیروی اور اس کی اتباع بھی ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. پھر آخر میں جو استاذہ جی نے بھی مزید اور ہمیں کچھ مثالیں دیں، جیسے نکاح کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے، نمازوں کے نام اور ان کی ڈیٹیل، رکعت کے حوالے سے، اسی طرح سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے کے، ہم دن بھر میں کتنے کام کرتے ہیں جس میں ہمیں سنت سے بہت زیادہ ہمیں واضح احکامات ملتے ہیں اور ہم سنت کو پیروی کر کے مزید اپنی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو اسی طرح سنت کے لیے بھی کھول دے جس طرح قرآن کے لیے کھولا ہے، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے بھی ویسے ہی محبت کریں جیسے ہم قرآنی آیات سے کرتے ہیں، جس طرح قرآنی احکامات سے کرتے ہیں. سو سمعنا و اطعنا پر ہم بھرپور عمل کرنے والے ہوں جس طرح صحابہ کرام تھے. سو انشاءاللہ یہاں پہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اپنی آج کی کلاس. اگین سبحان اللہ، آئی ڈونٹ نو کہ کس کی کیا دعا ہے کہ ہم ابھی گرامر شروع نہیں کر سک رہے ہیں، آل دو وی آلریڈی اناؤنس، بٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے ہی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کو منظور ہوا، ٹھیک ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. انشاءاللہ بہت ساری ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ کل تک کے لیے اجازت. کل انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.